بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رجب المرجب کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اپنے کمال و خصائل کے ساتھ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور فضل اور عنایات کو لے کر سایہ فگن ہے۔ یہ مقدس مہینہ جہاں عبادات کے حوالے سے اور جہاں قرب الہی اور رضاء الہی کے حصول کے لیے اس کی ساعتیں اس کے دن اس کے رات جس قدر مؤثر اور بارگاہ الہی میں مقرب ہیں وہیں پر اس میں برگزیدہ شخصیات اور بڑی عظیم نابغہ روزگار شخصیات کے آراس اور ان کی ولادت اور ان کے احوال کے ساتھ یہ مہینہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑی قدر و اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ابتدا ہی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو رجب المرجب کی یعنی مشہور باتیں کرنے جا رہا ہوں، یقیناً تاریخ کے زمن کے اندر مزید تحقیق کی جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کئی برگزیدہ بندے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، اولیاء و ائمہ کی صورت میں یقیناً موجود ہوں گے، لیکن جو مشہور ترین مشاہیر شخصیات ہیں ان میں ابتدا ہی میں 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ خواجگان حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے اور آپ کس قدر برگزیدہ شخصیت ہیں اور آپ کا مقام و مرتبہ کتنا عظیم ہے اس پر چند دن پہلے بھی اور مسلسل ہر عاشق کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو اس فقیر کو بھی یہ سعادت رہی کہ ہم نے مختلف جہتوں سے سلسلہ چشتیہ کی انفرادیت اور مقام و مرتبے کو ذکر کرنے کا شرف پایا۔ پھر ہمارے سندھ کی سرزمین پر یعنی جس کراچی میں ہم موجود ہیں اس سندھ کی مبارک زمین جو اولیاء کی زمین ہے صوبہ سندھ، یوں تو اولیاء کاملین ہر خطے میں موجود ہوتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ضمن میں ہم اس خطے کی تعریف کر رہے ہیں کہ صوبہ سندھ اولیاء کی زمین ہے، وہ مبارک اور پاکیزہ زمین ہے کہ جس پر اپنے وقت کے اجلہ علماء اور اکابر اور اصفیاء امت کے مزارات اور ان کا مدفن موجود ہے. ان میں 6 رجب ہی کو جس عظیم ہستی کا عرس پاک آتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کی نابغہ روزگار شخصیت اور 800 سے 400 سال پرانی شخصیت، لیکن علم اللہ رب العالمین نے علم میں انہیں پختگی اور رسوخ اور گہرائی اور گیرائی، فہم و فراست علم ظاہری اور ولایت میں وہ مقام عطا فرمایا تھا جن کے چرچے سندھ سے لے کر عرب کی دنیا تک ہو رہے تھے، اور آج بھی ان کا ذکر تحقیق اور تعلیم کے اندر سر فہرست ذکر کیا جاتا ہے کہ جب فقہ حنفی کی بات آتی ہے، جب علم حدیث کی بات آتی ہے، جب تصوف کی بات آتی ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریات کی بات آتی ہے، تو جہاں بڑے قدور علماء اس میں ایک سند کا اور بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں 6 رجب المرجب کو جس عظیم ہستی کا عرس پاک ہے، میری مراد مکلی کی سرزمین پر آرام کرنے والی وہ میرے آقا عظیم شخصیت حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا محمد ہاشم قادری ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الاسلام محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے. انشاءاللہ امام صاحب کی ذکر کے آخر میں ہم ان کے اوپر تھوڑی سی ذکر ضرور کریں گے. اور آپ کتنی عظیم ہستی ہے، اس میں ہم نے غوث اعظم کے یوم میں ان کے شجر مبارکہ کو بھی ذکر کیا تھا کہ بارگاہ رسالت میں بھی ان کی کیا مقبولیت ہے، اور آج آپ مکلی کے قبرستان سے پہلے ٹھٹا کے سرزمین کے اندر پر آپ تشریف فرما ہے، آپ کا مزار مقدسہ موجود ہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سیدنا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار عربی اور فارسی کتابوں کے مصنف ہیں، اعلیٰ درجے کی تصوف اور عقیدے کی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، فقہ حنفی کے ثبوت پر آپ کی تحقیقات کا ایک عجیب انبار ہے، صحابہ کرام افضلیت ابوبکر صدیق، اور پھر ایک طرف جو اہل سنت و جماعت کا امتزاج ہے، ملا جلا امتزاج، یعنی ملا جلا سے مراد یہ چیزیں آپس میں شامل ہیں جسے گلاب کے اندر خوشبو شامل ہوتی ہے، کہ جہاں وہ افضلیت صدیق اکبر پر روافظ کی دوڑے لگاتے ہیں، وہیں پر پنجتن پاک سے متعلق ذخیرہ حدیث میں جتنی حدیثیں پنجتن پاک حضور سید عالم سیدنا مولا مرتضیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین اور سید النساء العالمین بطول زہرا رضی اللہ تعالی اجمعین، یہ 5 نفوس قدسیہ سے متعلق جو فرامین ہیں آپ نے اس پر بھی بڑی بے نظیر اور بے مثال کتاب تحریر فرمائی ہے. اس ذکر کے ساتھ آگے بڑھنے جا رہے ہیں. 15 رجب المرجب جس عظیم ہستی کا ذکر مبارک ہے، جن کے عرس پاک کی آج تقریب ہے، حضرات اہل بیت عزام کے ذکر کے ساتھ حضور سیدنا امام الائمہ سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، آپ کتنی عظیم ہستی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک تحقیقی اس تحقیقی نشست میں مختلف جہتوں سے انشاءاللہ العظیم ہم اس کو ذکر کریں گے. مشہور قول کے مطابق کہ اس کے دوسرے عشرے کے اندر سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے. اب وہ تاریخ جس درجے میں بھی ہو، سنی کو مولا کے ذکر کرنے میں کوئی کوفت اور کوئی تنگی مزاجن نہیں ہوتی. یقیناً یہ بات تحقیق طلب ہے کہ یہ مولا مرتضیٰ کی ولادت کا دن ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو لہٰذا اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحابہ کی عظمت کو قبول کرنے میں کوئی ہیچ نہ دکھائے، کوئی جھجک نہ دکھائے. ابھی دیکھیں تازہ تازہ ذکر جماعت الثانی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، تسلسل کے ساتھ وہ نشستیں ہوئی، لیکن اس میں شرارت یہ کہ آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. تو دیکھیے جن کا عرس پاک ہے ان کے عرس پاک کو ہم ذکر کریں گے، اور اہل بیت کے ذکر سے کیسے بندہ مفر یا اس سے جان چھڑا سکتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کب اہل بیت کے ذکر کے مقابلے میں معاذ اللہ کیا جاتا ہے. ذکر تو اہل سنت کا یہ مزاج ہے کہ وہ نہ تنہا اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں نہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. اہل سنت کی مزاج جب دونوں سے محبت ہے تو جب وہ صحابہ کا ذکر کریں گے تو اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، اور اہل بیت کا ذکر کریں گے تو صحابہ کا بھی ذکر کریں گے. لہذا یہ بے چینی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے ملک کو فرقہ واریت کے عفریت اور پنجے میں جکڑنا چاہ رہی ہے. اللہ رب العالمین جل والا ان مجوسیوں سے ہمارے اس ملک کو محفوظ فرمائے. یہ مجوسی فرقہ جو پاکستان کو بھی یعنی غیر متزلزل کرنا چاہتا ہے فرقہ واریت سے, اور ہمارے آستانے تو الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آسمان ہدایت کے ستارے ہیں, اور اہل بیت نجات کی کشتی ہے. کشتی کنارے پر اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک ستاروں سے ہدایت نہ لی جائے, اور ستارے اس وقت تک فیض نہیں دیتے جب تک کوئی محفوظ سفینہ اور کشتی نہ ہو. تو دونوں کا رشتہ لازم ہے. اس لیے اہل سنت و جماعت عشق اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں, اور ساحل ہدایت تک پہنچنے کے لیے عزت صحابہ کے ذریعے آفتاب ہدایت کے وہ ستارے ان سے وہ ہدایت حاصل کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس لیے اہل سنت کے لیے ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت میں کوئی بعد نہیں ہے, بلکہ یوں کہا جائے کہ ہم خصوصیت میں یہ دو بات کرتے ہیں. ورنہ اصل میں دیکھا جائے تو سب پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور سب پر بھی ایک جہت کے اعتبار سے صحابہ کا اطلاق ہو سکتا ہے, ایک خاص خصوصیت کے ساتھ جو وہ ایک بات ہو سکتی ہے. خیر آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت طیبہ کا بھی ذکر اس مہینے کے اندر ہے, اور بحمد اللہ تعالیٰ مولا مرتضیٰ کی محبت ایمان کا ذریعہ ہے. ہم کہتے ہیں محبت سب سے ہو, لیکن جن کو جو درجہ ملا ہے اس درجے سے تجاوز نہ کیا جائے. سرکار مولا مرتضیٰ سے متعلق حضور سید عالم نے خود فرمایا, جو ادھر مجوسیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے, اور بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ جناب سید عالم نے فرمایا تھا, علی دو قومیں تیری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے, ایک محب مفرد ایک مبغض مفرد, ایک تیری محبت میں غلوف کرنے والا بے جا غلوف کرنے والا, اور ایسی زیادتی تیرے ذکر میں کرنے والا کہ جو تیری شان کو گھٹانے والا ہوا, اور ایک وہ ہے جو تیری شانوں کو چرائے گا اس سے منہ موڑے گا اس سے بغض رکھے گا. فرمایا جو تیری شان جو ہم نے اللہ نے تجھے دی ہے علی, کچھ لوگ اس سے تجاوز کر کے تجھے آگے لے جانا چاہیں گے اور وہ بھی برباد ہو جائیں گے, اور کچھ وہ ہے جو تیرا حق ہے وہ تیری شان اور مرتبہ ہے, وہ اس سے آنکھوں کو بند کریں گے اور دل کو تنگ کریں گے. فرمایا برباد وہی ہو جائے گا اور کامیاب وہ رہیں گے کہ جو درجہ خدا نے تجھے دیا ہے اس درجے کے اندر وہ سالم رہے. اور یقیناً اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ چیزیں بالکل کلیئر ہے قرآن و سنت کے حوالے سے کہ صحابہ اکرام کے مداری عزت سب کی ہے محبت سب کی ہے, لیکن ہمیں پابند قرآن و سنت کے دلائل کرتے ہیں کہ درجے کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ اور شان کیا ہے. اہل سنت بھی حمد اللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کے سارے محبوبوں کو درجہ دیتی ہے مقام دیتی ہے, لیکن جب درجے کی بات ہوتی ہے تو درجہ بیان کیا جاتا ہے, لیکن جب محبت کی بات ہوتی ہے تو کسی سنی کے دل کے اندر کوئی تنگی کوئی پیچ اور کوئی غم اللہ والوں کے حوالے سے نہیں ہوتا. کاتب وحی حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر مبارک بھی اس مہینے کے اندر موجود ہے, اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں, بے شمار فضائل کے وہ اپنے درجے کے اندر متحمل ہیں. صحابی ہونے کے حوالے سے صحابہ کا جو مطلق درجہ ہے اس میں وہ شامل ہے, لیکن مرتبے اور مقام کے حوالے سے وہ فتح مکہ کے بعد تشریف لا رہے ہیں یا حدیبیہ کے وقت تشریف لا رہے ہیں, تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام اور خلفائے راشدین کا مقام ان سے بہت بڑا ہے. ذکر ہم نے سیدنا امیر معاویہ کا کرنا ضرور ہے, وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی شانیں ثابت ہیں. بخاری شریف کے اندر کتاب المناقب میں حضرت امام بخاری نے ان کو کتاب المناقب میں شامل کیا اور ذکر معاویہ کر کے ان کو ذکر کیا. جامع ترمذی کے اندر مناقب میں ان کو لایا گیا اور وہاں پر مناقب معاویہ کہہ کر ذکر کیا گیا. تو یہ پچھلی اہل سنت و جماعت کی تاریخ کے اندر کبھی بھی ان کی شان کو بیان کرنا یا ان کے مرتبے کو بیان کرنا کبھی برا نہیں جانا گیا, بلکہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر ان کے چپٹر موجود ہیں صحابہ کرام کے باب کے اندر کہ ذکر و معاویہ, حضرت معاویہ کی شان کا ذکر. جامع ترمذی بخاری ذکر و معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ذکر, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کتاب المناقب جامع ترمذی میں اگر آپ آ جائیں تو وہاں پر حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ لفظ مناقب بھی موجود ہے، مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ مناقب بمعنی شان بیان کرنا، ایسی شان بیان کرنا کہ ان کی شان واضح ہو جائے اور جو ان سے چڑھتے ہیں ان کی برائی ہو جائے، یہ مناقب کا معنی ہوتا ہے. مناقب جو ہے وہ مثالب کی ضد ہے، جسے رات اور ضد. مثالب کہتے ہیں مذمت کو اور مناقب کہتے ہیں شان و عظمت کو بیان کرنے کو. اب میں اور آپ بحیثیت سنی ہونے کے اس میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے، جب احادیث کی کتاب میں محدثین نے ان کی شان میں جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تھا اس کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، تو پھر اس میں چڑھنا نہیں چاہیے. اور نفس صحابیت، صحابی ہونے کے حوالے سے دلوں میں کبھی تنگی نہیں لانی چاہیے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کسی بھی صحابی، چاہے وہ کسی درجے میں آخری دور کے اندر بھی اگر وہ حضور سید عالم کو دیکھ چکا ہو اور تمام صحابیت کی تعریف اس پر صادق آ چکی ہو، تو اس کے لیے دل میں تنگی رکھنا یا اس کی توہین کرنا یہ بندے کو اہل سنت سے نکال دیتی ہے. وہ خارجی اہل سنت ہوتا ہے، وہ ربز ہے، وہ کھلی رابضیت اور مجوسیت ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. اس بات کو سننے کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ذکر اس کے درجے میں کرنا چاہیے. جس طرح مولا مرتضیٰ کے لیے میں نے عرض کیا کہ سیدنا مولا مرتضیٰ کا بھی ذکر مبارک وہی ہوگا جو آپ کا درجہ ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی وہی ہوگا جو آپ کا درجہ ہے. ان کی شان و مرتبے کو بیان کرنے میں ایسا کوئی پہرایا یا ایسا کوئی لہجہ استعمال نہیں کیا جائے گا کہ جس میں کوئی مقابلے کی صورت بنے، جس میں کوئی مقابلے کی صورت بنے. توجہ میری طرف رکھیں، بہت اہم بات کر رہا ہوں. سنیوں کے نزدیک مقابلے کی صورت بنتی بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک احتیاط آگے بڑھ کر ذکر کر رہا ہوں. ہمارے وہاں یہ ہوتا بھی نہیں ہے، اس پر بھی کوئی گویا کہ پریشانی نہ کرے، ہوتا نہیں. لیکن میں احتیاط، کیونکہ نوجوان بیٹھے نا، آج کی یوتھ ہمارے سامنے بیٹھی ہے، تو میں ان کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں اس پوری تفصیل کے ساتھ کہ سیدنا معاویہ کا ذکر بحیثیت صحابی کی قرآن میں بھی آ گیا جب سارے صحابہ کی تعریف مطلق ہو گئی ہے، حدیث میں بھی آ گیا، پھر خصوصیت کے ساتھ جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے وہ احادیث میں جو مرتب ہوا، جس طرح میں نے بخاری کا حوالہ دیا، جامع ترمذی کا حوالہ دیا، آگے پوری کتابیں موجود ہیں. اہل بیت کی شادیاں ادھر ہوئی ہیں، ان کی شادیاں ادھر ہوئی ہیں، سارے مقام ہیں، حضرت مولا امام حسن سے ان کی صلح ہے، تمام لمبی ایک گویا کہ سلسلہ ہے. لیکن ان کا درجہ بھی جو شرعی قانون اور توازن کے اندر بنتا ہے وہیں تک اس کو محدود رکھا جائے، ایسا نہ کیا جائے، یہ کرتا کوئی نہیں لیکن بات آگے بڑھا رہا ہوں، ایسا نہ کیا جائے کہ جو ان سے اونچے درجے کی ہستیاں ہیں یا ان کی ذات مبارکہ کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں منسوب کر دی جائیں جس سے خلفشاری پیدا ہو جائے. تو جو علماء اہل سنت نے ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے جو درجہ احادیث اور قرآن اور ان کے حالات کے اعتبار سے آتا تھا اس کو جو مرتب کر دیا ہے، اسی درجے کے اندر ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کی شان بیان کی جائے گی، ان کی منقبت بیان کی جائے گی، ان سے محبت کیا جائے گا، ان کے لیے دلوں میں پاکی رکھی جائے گی، ان کے لیے رتی برابر بھی سوئے زن، بغض، کمی یا گویا کہ ہلکا سے بھی لہجہ لانا یہ گویا کہ جہنم میں جانے کے سبب بنے گا. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ جو ان سے قد اوپر رکھنے والے درجے کے اعتبار سے، نفس صحابیت کی بات ہو چکی ہے، لیکن قد و مرتبے کے حوالے سے جو شخصیات ہیں ان کے مقابلے میں ان کو لا کر نہیں کھڑا کیا جائے گا. جس طرح کے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ترتیب کے اعتبار سے آپ کا نمبر چوتھا ہے، تو افضلیت میں جہاں آپ کو ابوبکر صدیق کے مقابلے پر نہیں لایا جائے گا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو آپ کے مرتبے سے ہٹا کر مولا مرتضیٰ کے سامنے نہیں لایا جائے گا. یہ بیلنس آپ حضرات کو سمجھنا پڑے گا. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب اعتقاد الاحباب اس پر بڑی دلیل ہے، کیونکہ میں نے جناب معاویہ کا نام لے لیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس لیے یہ وضاحت اس طرف چلی. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کتاب اعتقاد الاحباب، جس کو بڑی اچھی تحقیق کے ساتھ دعوت اسلامی نے الگ کر کے نکال کر 10 عقائد کے نام سے شائع کیا ہے اور اس کو سلیس کر دیا ہے، وہ طلباء کے پاس ہونا چاہیے توحید سے لے کر آخر تک، ورنہ یہ فتح و رضویہ شریف کے آخری جلدوں کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. اس میں ہر ایک کا درجہ اور مقام ذکر کیا ہے، اور یہ فقیر نے بھی حمد اللہ تعالیٰ جب بھی سیدنا امیر معاویہ کا ذکر کیا ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کے ساتھ کیا ہے، اور پھر ساتھ میں جو سیدنا مولا علی اور ان کی شان میں جو فرق ہے تو بس یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک مرشد اور مرید میں فرق ہوتا ہے، ایسا فرق حضرت معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان. اور ایک بات میں یہ عرض کروں، جب ذکر ہو جیسا سیدنا معاویہ کا ذکر ہو تو اس پر ہم سبحان اللہ کہیں، کہنا چاہیے، لیکن جب مولا مرتضیٰ کا ذکر ہو تو اس پر بھی بہت زور سے سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے نہ کسی سے دکھانا ہے نہ دبنا ہے، تاکہ یہ خود حضرت مولا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نظریہ تھا کہ جو وہ اپنی حیثیت اور اپنا مقام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت سید نفس صحابیت کے حوالے سے تو سب برابر ہے، لیکن مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بزرگی، مولا مرتضیٰ تو مولا مرتضیٰ ہے، آپ کے دونوں شہزادے سرکار امام حسن اور امام حسین، ان کا رتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، وہ یعنی آپ اگر پوچھے کہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت حضرت معاویہ پر کیا ہے، تو میں نے کہا میں ادھر کی تو بات نہیں کرتا، لیکن ان کے جو شہزادے ہیں حضرت امام حسن حسین، ان کی بزرگی حضرت امیر معاویہ پر اتنی اونچی ہے جس طرح حضرت امیر معاویہ ہم سے اونچے ہیں. بس جیسا ایک صحابی ہم سے کتنا اونچا ہے، سمجھ رہے، ایک صحابی جتنا ہم سے کتنا اونچا ہے رتبے میں، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ مولا مرتضیٰ ان سے رتبے میں اتنے اونچے. اور رہا افضلیت کا مسئلہ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا خاصہ ہے، اس کو تمام. تو لہذا یہ بات چلی تو میں نے چاہا کہ اس میں ایک بیلنس چیز، کسی کو دکھانے کے لیے نہ چڑھانے کے لیے نہ کسی کے سامنے صفائی پیش کرنے کے لیے. فتنے کا دور ہے، جب بات نکلی ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے نظریات کو دیکھ لیں. حضرت داتا صاحب نے بھی یہی باتیں لکھی جو میں نے آپ کے سامنے، غوث پاک نے بھی یہی بات لکھی، ہمارے صوفیاء نے ہر جگہ، حضرت غوث پاک نے بھی غنیا میں لکھی، حضرت سیدنا داتا صاحب کے بھی اقوال یہی ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ملفوظ کا بہترین مجموعہ فوائد الفرید فواد حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فخر پاک نے جو نقل کیا، اس میں بھی آپ کے لیے گویا کہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو ایک طویل سلسلہ ہے، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا یوم ہونا چاہیے اور وہ اس مہینے میں ہے انشاءاللہ العزیز. جب وہ دن قریب آئیں گے تو ہم اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ، جہاں سارے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں تو ہر بزرگ سے نسبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے. تو جتنے سرکار کے محبوب غلام ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کا ذکر ضرور کریں گے، اس لیے کہ ان کا ذکر اللہ کو راضی کر دیتا ہے ہم سے، ان کا ذکر ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ان کے ذکر میں ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ قرآن و سنت کی عملی شکل نظر آ جاتا ہے. تو لہٰذا میں اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے ضرور کہوں گا کہ فضائل تو بیان ہو لیکن ڈفرینس سامنے رکھنا چاہیے، مرتبہ اور مقام کا ڈفرینس سامنے رکھنا چاہیے جو اللہ نے مقام. اب آ جاتے ہیں اس موضوع کی طرف جو سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام ہے، اور یہ کتنی قدور شخصیت ہے. ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ اہل بیت کے سرخیل ہیں، فرزند رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام الائمہ ہیں، علم کی آگے جتنی دریا اور نہریں بہ رہی ہیں، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کی ہو یا علم ظاہر و فقہ کی ہو، اس کے پیچھے جس کا سینہ موجود ہے وہ سرکار امام جعفر صادق. آگے جب ان کا ذکر کریں گے تو ہم آتے ہیں، لیکن بڑی تسلی کے ساتھ میں چاہ رہا تھا کہ بالکل ایک ابتدا اور انتہا کے ساتھ ساری چیزیں آ جائیں، تاکہ ایک ٹاپک کے اندر ہمیں درجنوں باتیں سمجھ میں آ جائیں. اور میری عادت یہ ہے کہ جب میں اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کے کسی ایک بھی بزرگ کا ذکر کرتا ہوں تو مجموعی طور پر سارے بزرگوں کا ملا کر کرتا ہوں، تاکہ ہمیں ان کی تاریخ پتا ہو، ہر ایک کا درجہ پتا ہو، ہر ایک کا مقام پتا ہو. پہلے ہم چلتے ہیں احادیث کی طرف کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں خانوادہ رسول کی عظمت و شان کیا ہے. میرا امام کہتا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. آپ ذرا غور کیجئے، پودے جب اگتے ہیں تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ پھول ہیں کہ جس کے پانی کون سا ہے، پاکیزہ پانی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. آب تطہیر، آب فارسی زبان میں پانی کو کہتے، تطہیر انتہائی پاکیزہ. اشارہ ہے آیت تطہیر کی طرف سورہ احزاب میں، وہ یطہرکم تطہیرا. میرے امام اس بات کو بنیاد بنا کر لاتا ہے، فرما آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. ریاض کہتے ہیں باغ کو عربی زبان میں، ریاض کہتے ہیں باغ کو، نجابت کہتے ہیں انتہائی عزت والا، شرافت اور بزرگی والا. فرمایا وہ پانی جو آیا ہے نا وہ تطہیر ہے, پاکیزہ پانی آیت تطہیر سے آب تطہیر, اور وہ جو باغ تھا نا وہ باغ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, وہ باغ جو ہے اس کی بزرگی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس باغ میں پاکیزہ تطہیر کا پانی اتر رہا ہو اور اس سے جو پودے آ رہے ہوں تو وہ پودے کتنے, وہ پھول جو آ رہے ہیں اس باغ میں وہ کتنے عظیم ہوں گے کہ جب پانی پاک ہو اور باغ کی زمین نجابت و بزرگی والی ہو تو اس پودے کو سلام, اس پھول کو سلام نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا. تو فرمایا اب اس تمام کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر, تمام احادیث کو سامنے رکھ کر, اب آپ دیکھیں امام کہتا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, پودے کہاں جمے؟ اس باغ کے اندر. تو فرمایا وہ باغ کون سا ہے جس میں پودے جمے؟ یہاں سے مراد سیدہ زہرا پاک ہیں, یہاں سے مراد حضرت مولا مرتضیٰ ہیں. فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض, اس باغ کو کہا اس ریاض نجابت, یعنی اس باغ کی پاکیزگی کو لاکھوں سلام. میں کہتا ہوں مجوسی اپنے دیوان میں ایسا کوئی شعر بتا دے اہل بیت کو. دور تو گزرنے دو زمانہ کہیں گے ہمارے ہیں حسین. میں نے کہا بات اچھی ہے لیکن کوئی شعر ہے, یہ کوئی شعر ہے کوئی اس کے, یعنی پیغام جو ہے اس سے کوئی مسلمان اختلاف نہیں کرتا. اب بڑھ چڑھ کے ممبر پر چیختے ہیں دیکھو فلانے ہمارے ذاکر نے کہا تھا کہ زمانہ گزرنے دو لوگ کہیں گے ہمارے ہیں حسین. میں نے کہا بات ٹھیک ہے لیکن یہ کون سے نظم کا طریقہ. میں علم نظم کی بات کر رہا ہوں, علم عروض کی بات کر رہا ہوں, میں علم شاعری کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا جتنی بڑی ہستی ہے تو قوائف بھی ذرا زوردار لاتے, الفاظ بھی ذرا جم کر اور گرج و گھنت کے ساتھ لاتے, یہ کیا الفاظ لے کر آئے؟ وہ کہہ رہا میں نوکر صاحب آدھا. تو میں نے کہا اس میں کون سے الفاظ آ گئے؟ بات ٹھیک ہے لیکن آپ جب شعر بنا رہے ہیں تو جس شخص, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, جب شعر بنا رہے ہیں تو الفاظ بھی تو ایسے لائیں جو اس ذات کے مقام و مرتبے کے ساتھ موضوع ہو. اور جب میرا امام دیکھے لاتا تو کہتا آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ حقیقی عشق کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا زور علم کا تھا, چن چن کر اونچے کلمات, استعارات, تشبیہات, تلمیحات, علم عروض کے تمام زاویے لا کر یہاں پر رکھے. یعنی آپ دیکھیں یہ ایک شعر ہے, زمانہ آنے دو لوگ کہیں گے میرے ہیں حسین. پھر میں عرض کر دوں کہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا مجھے بتاؤ اس شعر میں کیا رقت آتی ہے, اور یہ شعر اگر پڑھ لو کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام, اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے اہل بیت میں بندے پر وجداری ہو جاتا ہے, وجداری ہو جاتا. بلکہ میرے امام کا ایک شعر ان کے سارے دیوانوں پر بھاری ہو جاتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا. مجوسی یہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتا, مجوسی کبھی ایسے الفاظ بول ہی نہیں سکتا. کیا بات کی میرے امام نے. دیکھے سیدہ زہرا پاک اگر ذکر کرتا ہے تو میرا امام کیا کہتا ہے, نور بنت نور, زوج نور, ام نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ ر لہنا. یہ یعنی جن عظیم اور پاکیزہ ذات کا ذکر ہو رہا ہے تو زبانیں بھی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہو, الفاظ بھی انتہائی پاکیزگی کے ساتھ ہو, پہرائے اور دماغ بھی کوثر و تسلیم سے صاف ہو, اور مثل ایسے جیسے کہ ملائکہ اور فرشتے کی طرح بندے کا ذہن بن جائے, اور اس پاکیزگی کے ساتھ اس بارگاہ کی نزاکت اور ان کی عظمت کو سلام کیا جائے. شجرے کے اندر دیکھیں میرے امام نے کیسے الفاظ لکھے ہیں, اللہ اکبر, صدق صادق کا تصدق, صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یعنی بیک وقت ایک اشارہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق پر ہو گیا, اور ان کے شہزاد موسیٰ کاظم پر ہو گیا, اور ان کے بیٹے سرکار مولا علی رضا کی طرف ہو گیا. اس میں ایک دعا بھی ان کے ناموں کے ساتھ بن گئی, ذکر بھی ان کا آ گیا, اور ان کے ناموں کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا, صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کر بے غضب. کاظم کا کیا معنی ہوتا بے غضب؟ اب یہ دعا کرتے لفظ کاظم کو, بے غضب راضی ہو اے اللہ,
بے غضب راضی ہو جا، غصہ نہ کر ہم پر، بے غضب راضی ہو، کاظم اور رضا کے بعد. لفظ کاظم اور رضا کی جو فکر میرا امام وہاں بیان کرتا ہے، سارا درس اس میں گزر سکتا ہے میرے دوستو. یہ حقیقی اہل بیت کے عاشقوں کا ذریعہ ہے، یہ مجوسی اس کے قریب کبھی نہیں آ جا سکتا، مجوسی کو اس کی فکر نہیں مل سکتی. مجوسی کو کیا پتا اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ سنے سینے اکابر اہل سنت کے لیے کھولے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں اہل بیت کی محبت ایمان کی اصل ہے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تحفہ اثنا عشری شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ حدیث رسول جب لی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے حدیث یہ سب سے اہم سورس ہے دین کی، اور وہ بات مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات امت کے سامنے آ جانا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، امت اس پر بیدار ہو جاتی ہے، شخص سے دل پاک ہو جاتا ہے. لیکن پہلے یہ تحقیق تو کی جائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے بھی کہ نہیں، ابھی تو منسوب ہو رہا ہے صرف، ہے کہ نہیں. تو جو بیان کرنے والا جس کو راوی کہتے ہیں، درایت کی بات نہیں کر رہا کہ اس کا متن جو ٹیکس بیان ہوا ہے آیا وہ قرآن سے مطابقت کرتا ہے یا خلاف جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا تھا میرے بعد تم میری کئی حدیثوں کو دیکھو گے جو میری طرف منسوب کی جائے گی، اس وقت تک اسے میرا قول نہیں کہنا جب تک اس کو قرآن پر پیش نہ کرو، کیونکہ قرآن جو بات کر رہا ہے میری بات اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو میرا قول نہیں، لیکن یہ کام کسی 15 اور 16 کے پانے والے کا نہیں ہے، یہ کام محدثین اور علماء کا ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ اس کے اندر گویا کہ پڑ جائے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، تو ایک راوی ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس سے اب ذرا توجہ اس تناظر میں میری بہنیں اور بھائی سنیں، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے یا حضور کے صحابی سے سنی ہے یا ایسے بندے سے سنی ہے جس نے حضور کے صحابہ یا ان کے شاگردوں سے سنی ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. کیونکہ ایک ایسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے جس میں شک ہی نہیں کیا جائے گا، شک کرے گا تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. تو اتنی بڑی بات جو آگے آ رہی ہے تو پہلے بندے کی بھی تحقیق کریں کہ یہ بندہ اس معیار کا ہے، اس کی بھی تو تحقیق کریں کہ بندہ اس معیار کا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کو آگے ڈلیور کر سکے، اور اس کے کہنے پر ہم اس بات پر یقین کر سکیں یہ حضور کا قول ہے. تو پھر ایک ایک راوی کی جرح ہوتی ہے، اس کو کھوج لگائی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں ہر اہم خبر دینے والے ہر اہم خبر دینے والا جب آتا ہے تو خبر اہم ہوتی جب ہے جب آپ خبر دینے والے کی تحقیق کر لیتے کہ بندہ دیکھو کیسا ہے. جب بندے پر آپ یقین ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں ہاں بات تو بالکل پھر ٹھیک ہی ہے جب ایسا بندہ بات کر رہا ہے. تو یہی حدیث کے اندر ہے کہ جب ایک بندہ حضور سید عالم کی طرف کسی بات کو منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضور سید عالم نے فرمایا ہے، تو اس میں راوی میں دو چیزیں ضروری ہیں. یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، ایک مدرسہ لگا ہے جس میں مختلف علم دین کے اصول ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ سمجھیے. تقریر کا ذہن نہ کرنا آئے، میں اور آپ سیکھنے کا ذہن نہ کرائیں کہ بیک وقت علم حدیث بھی ہمیں پتا چلے، علم تفسیر بھی پتا چلے، علم مناظرہ بھی پتا چلے، پھر مقام و فضائل و مناقب بھی بیان. اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو علمی بات اس میں ہے وہ میں اپنے دوستوں تک ڈلیور کروں، تاکہ وہ بات اگر وہ مدرسے میں جا کر اور بڑی کتابوں کو 8-10 سال لگا کر نہیں پڑھ سکے تو تقریر کے اندر وہ اصول سادے انداز میں سمجھ لے اور ان کو پتا چل جائے کہ یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں جس سے دین کے مسائل حل کیے جاتے ہیں. تو جو راوی ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنے والا، اس میں دو کوالٹی دیکھی جاتی ہے. صحابی کی بات نہیں کر رہا، بعد والوں کی. دو کوالٹی، ایک تو وہ بولنے میں سچا ہو، اور جو بولتا ہے جو بات وہ حضور کی بیان کر رہا ہے اسی طرح وہ عمل خود بھی کرتا ہو. اگر وہ بولنے میں جھوٹا ہے تو حدیث نہیں دی جائے گی، یا بولتا کچھ ہے اور اپنی کتاب میں لکھتا کچھ ہے، یا کتاب میں لکھتا کچھ ہے بولتا کچھ ہے، تو اتنا حساس علم ہم ایسے بندے سے کیسے لے لیں. امام بخاری علیہ رحمت تو ایک بات کی طرف منسوب ایک بات ہے کہ جب آپ ایک بندے سے حدیث لینے کے لیے گئے تو گھوڑا بتکا ہوا تھا اس بندے کا، تو وہ خالی تھیلی سے گھوڑے کو قریب کر کے اس کو گویا کہ اپنی طرف متاثر کرنے کے لیے تھیلی اس کے منہ کے قریب کر کے جو چارے کی تھیلی تھی اس کو سہلانے لگا. تو امام بخاری کو کسی نے کہا تھا اس کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کا ذخیرہ موجود ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے، کیونکہ 16 سال امام بخاری کو بخاری لکھنے میں لگے، جگہ جگہ سفر کرتے تھے، تو آپ کو یہاں سے یقیناً صحابہ کی سندوں سے صحیح باتیں پہنچ جائیں گی. لیکن جب آپ اس بندے کے پاس پہنچے تو وہ اپنے استبل کے اندر گھوڑے کو
راضی کرنے کے لیے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے منہ کے آگے چارے کی تھیلی لے کر گویا کہ کھڑا تھا. اور جب گھوڑا جب قریب آ گیا تو اس نے پکڑ کے اس کو باندھ دیا, اور جب اس نے پھینکا تو چارہ تھا ہی نہیں. تو امام بخاری وہیں سے الٹے پاؤں ہوئے. فرمایا جب اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا تو مجھے بھی دھوکہ دے گا. اتنا احتیاط. حالانکہ آپ دیکھیے یہ عام طریقہ ہوتا ہے, جو مویشی وغیرہ رکھتے ہیں ان کا عام طریقہ ہوتا ہے کسی جانور کو اپنے قریب کرنے کا یا بار بار چارہ, تو یہ تو عام طریقہ ہے. لیکن محدث اتنا محتاط ہوتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری سیل میں آگے جائے گا. اور حضور نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ کو منسوخ کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو انتہائی حساس ہے. تو امام بخاری علیہ رحمت کی احتیاط آپ دیکھیں. آپ نے فرمایا جو خالی برتن دکھا کر جانور کو گویا کہ متاثر کر رہا ہے تو یقیناً وہ بندہ غلط بات مجھ سے بھی کر سکتا ہے. آپ نے اسے حدیث نہیں لی, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ایک طریقہ ہے جانور کو, گائے بھینس کو اپنی طرف بلانے کے لیے, کو بھاگ گئی تو پکڑ کے لانے کے لیے تاکہ اس کی رسی ہاتھ میں آ جائے. یہ تو مویشی رکھنے والے اس قسم کا ہیلا کرتے ہیں. تو اس نے وہ, لیکن امام بخاری کہتے ہیں جس سے میں رسول اللہ کا قول لینے جا رہا ہوں میں تو اتنی بھی اس پر ڈھیل اور کمزوری برداشت نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ امام غائب تھے تھپا تھپ پریس چل رہا ہے, امام غائب تھپا تھپ پریس چل رہا ہے, یہ نہیں ہوگا. پہلے سنت میں یہ نہیں, بس آتے پاؤں منہ میں کچھ بول کے چلے جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں امام غائب نے بتایا تھا کلینی کو. میں نے کہا یہ ہمارے وہاں نہیں ہوتا ہے, ایک ایک بندے کے پیچھے جایا جاتا ہے اس کی طرح. تو اب آپ دیکھیے جس سے حدیث پر عمل کیا جائے, یعنی اہل بیت کی عظمت و قرار اہل سنت کے نزدیک اتنی مسلم ہے کہ ایک بندہ حدیث کو بیان کرے اس میں دو بنیادی شرط ضروری. ایک صادق القول ہو, جو بولتا ہے سچ بولے, اور راسخ العمل ہو, اس پر عمل بھی کرتا ہو. لیکن حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو ایک راوی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ پورا صادق القول تھا, یعنی جو سچائی آج تک بیان ہونی اس پر بالکل تھا. جو لکھتا تھا وہی بیان کرتا تھا, جو بیان کرتا تھا وہی اس کی کتابوں میں تھی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ خوارج جو ہیں اور ناسبی جو ہیں وہ جناب سیدنا مولا مرتضیٰ سے متعلق بڑی ہلکی باتیں کرتے تھے. تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اگر کوئی راوی اس بندے کا نام لیا, آپ نے اس کا نام میں نہیں ذکر کرتا آپ کے سامنے ورنہ بحث بڑھے گی, اس کا نام لکھ کر فرمایا ہاں یہ صادق القول ہے, ہاں یہ راسخ العمل بھی ہے, لیکن اس سے روایت لینا حرام ہے. ارے کیوں, جب شرط ثابت ہو گئی تو پھر تو روایت لینی چاہیے. فرمایا نہیں, یہ بغض عمل رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک ظاہری صدق اور عمل میں رسوخ حیثیت نہیں رکھتا جب تک دل کے اندر مولا مرتضیٰ کی محبت نہ ہو, سیدنا علی کی محبت نہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا صادق القول بھی ہے راسخ العمل بھی ہے, لیکن اس سے روایت لینا حرام ہے, اس لیے کہ دل میں سیدنا مولا مرتضیٰ کا بغض رکھتا ہے. اب آئیے دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں تو واضح طور پر موجود ہے جو دعوت دی گئی امت پہ, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اے حبیب کہیے کہ دین کی خدمت پر میں نے تمہارا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا, دین سے چھوڑ دیا, میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا, بینیفٹ نہیں مانگتا, کوئی تنخواہ نہیں مانگتا, کوئی عوض نہیں مانگتا, کوئی ریٹرن نہیں مانگتا. ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربا, میری اولاد سے محبت کرو, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ آیت کریمہ اہل سنت کی تمام اکابر نے ہمیشہ ہمارے نزدیک اس معنی کو قبول کرنے میں کبھی کسی بزرگ کو کبھی بال نہیں گزرا کہ اس کا کیا کچھ اور مصرف ہے کہ کیا ہے. لیکن جو ایک تعبیر حضرت امام اہل سنت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے السوائق المحرقہ کے اندر اس کی پانچ تفسیریں کی ہے, 10 محرم الحرام کو جو ہم نے اپنی مسجد کے اندر اہل بیت کی شان بیان کی تھی, اس آیت پر خارجیوں کے 5 سوال تھے, ان کے اعتراضات تھے, ان چاروں کا جواب امام اہل سنت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت نے السوائق المحرقہ کے اندر دیا ہے کہ یہاں پر الا کیا ہے, مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے. یہ پوری طویل میں نے الحمدللہ اس فقیر میں بیان کی, اور بات یہاں پر متحقق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا, حبیب اپنی امت سے اولاد کی محبت مانگو, یعنی اجرت نہیں ہے, اور اجرت سے مراد مال. تو فرمایا کہ اجرت معروف نہیں ہے, اجرت غیر معروف, یعنی محبت مانگی گئی ہے. تو فرمایا تو یہ آیت کریمہ حضرات اہل بیت عزام کی محبت کو واجب کرتی ہے. اب احادیث کا تو ایک انبھار ہے میرے دوستو بزرگوں, میں چند حدیثیں پیش کر کے بارگاہ امام صاحب امام جعفر صادق میں پہنچنا چاہتا ہوں. اب آپ پہلے کہوں گے ذہن تیار ہونا کہ کن بادشاہوں کا ذکر ہم فقیر کر رہے ہیں, ہم جیسے نکموں کو خدا کیا سعادت دے رہا ہے. میری اور آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحوں میں سے. خدا کی قسم آج کی نشست بتاتی ہے، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں، میری کیا اوقات اور میں کی کیا حیثیت، ہم تو گلی کے روڑے کوڑے، ہماری کیا حیثیت. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج رحمت ہمیں گھیرنا چاہتی ہے اور ہمارے گناہوں کو بخش کر ہمارے لیے جنت کو مقدر کرنا چاہتی ہے. اس لیے اللہ نے ہماری زبانوں اور سینوں کو ذکر اہل بیت کے لیے کھول دیا. واللہ میں کوئی تسن و تعلی نہیں کر رہا، انما الاعمال بالنیات. یہ وہ بزرگ برتر ذکر ہے، وقت مختصر ہے، ورنہ میں ادھر ہی چل پڑا تو کتنے اپنے اس بات جو میں کر گیا اس کی تائید پر میں درجنوں صوفیاء کے اقوال بیان کر سکتا ہوں کہ یہ ذکر بغیر توفیق الہی کے نہیں ہوتا. ہاں، یہ ذکر بغیر توفیق الہی کے نہیں ہوتا. اور یہ سمجھ لیجئے، ذکر اہل بیت سے کوئی مجوسی رافضی نہیں ہوتا. صحابہ کو بھونک کے بندہ مجوسی اور رافضی ہوتا ہے، اور صحابہ کا ذکر کرنے سے کوئی خارجی نہیں ہوتا. مولا علی سے چڑھنے سے بندہ خارجی ہوتا ہے، عثمان غنی سے چڑھنے سے. اور جس کے دل میں مولا علی کی بھی محبت ہو، عثمان غنی کی بھی ہو، ابو بکر عمر کی بھی ہو، چار یارے سارے صحابہ کی ہو، اور پھر وہ امام زین العابدین کو یاد کرے، امام باقر کو یاد کرے، امام جعفر کو یاد کرے، سرکار موسیٰ کاظم کو یاد کرے، وہ اپنا مرتبہ نہیں سمجھ رہا. اس وقت وہ بیٹھا زمین پر ہے، روح اس کی عرش پر بیٹھی ہوئی ہے. ہاں، یہ ذکر جو ہے کوئی تقریری رنگ نہیں، نہ کوئی میں آپ کو ایسی غلبہ دلا رہا ہوں. اب آئیے احادیث کی طرف. مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں. ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ارقم، بڑے طریقے سے میں پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹانی ہے، تاکہ جو فیضان ہے نجب اشرف کا، کربلا معلا کا، اور بقیہ غرقت کا، کہ سیدہ پاک کے پہلو میں آپ کا یہ پوتا حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر دونوں آرام کر رہے ہیں. سیدہ پاک کے ساتھ حضرت امام حسن ہیں، ادھر حضرت عباس. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس سرکار کے چچا، کیونکہ جب آپ جیسی بخشی شریف میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو چند قبریں الگ سے نظر آتی ہیں، تو اونچی جانب حضرت عباس ہیں، درمیان میں سیدہ زہرا پاک ہیں، ان کے ساتھ حضرت سیدنا مولا امام حسن ہیں، ان کے ساتھ سرکار امام باقر ہیں، اور پھر سرکار امام جعفر صادق ہیں. یہ خاندان اس طرح وہاں پر موجود ہے میرے دوست، اور اس کا نظارہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے میرے دوست تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. وہ ایسی مقدس زمین ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بار بار بقیع غرقت کی زیارت عطا فرمائے. اب آپ توجہ کیجئے، اب میں اسی تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور میں نے ذکر اس لیے کیا کہ آپ کی توجہ اسی طرف رہے. میں آپ کا خادم ہوں، صرف آپ کے کانوں میں یہ بات داخل کر رہا ہوں، اور اب آپ اور میں ان باتوں کو اپنے دل تک اتاریں کہ بات صادق المصدوق، سب سے سچی ذات جناب رسول کریم بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اعتماد کیے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. عن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا، ایک دفعہ حضور سید عالم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا، بما یدعا خما بین المکہ والمدینہ، فحمد اللہ واثنا علی ووعد وذکر. آپ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعریف فرمائی، ثنا کی، اور پھر بات کو ذکر کیا. پھر آپ کہتے ہیں اما بعد، حضور سید عالم نے پھر اما بعد کہا، فرما الا خبردار، ایہ الناس، اے قیامت تک میری امت، فانما انا بشر، میں بظاہر بشر ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، ان قریب میرے پاس رب کی طرف سے وہ رسول اور اس کا فرشتہ آ جائے گا، فوجیب، اس کی دعوت پر میں جواب دوں گا، یعنی رفیق حالہ کا سفر کر لوں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور اپنی مزار مقدسہ میں چلا جاؤں گا. وہ فرشتہ آئے گا، یاتی رسول، رسول ربی، فوجیب وانا تارکم فیکم الثقلین، لیکن یاد رکھو میں تم میں بہت دو بڑی قیمتی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقل عربی زبان میں کہتے ہیں بھاری چیز کو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، بہت ثقیل بات آپ نے کر دی، یہ تو بہت ثقیل ہے، وزنی، بھاری. فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین کا اطلاق کبھی انسان اور جن دونوں پر ہوتا، نبی الحرمین، امام قبلتین، وسیلتینا فی دارین، نبی الثقلین، یعنی دونوں ثقلین کے آپ نبی ہیں، یعنی جناتوں کی بھی نبی ہیں اور انسانوں کے بھی نبی ہیں. تو ثقل کا معنی بھاری اور اہمیت والی چیز. یا حضور فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، وانا تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کی طرف میں لوٹ جاؤں گا، اس کی طرف میں چلا جاؤں گا جب وہ فرشتہ میرے پاس رب کی طرف سے، رب کی اذن سے آئے گا. لیکن یاد رکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ فی الہدا والنور. میں سب سے پہلے قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے اور نور ہے، روشنی ہے اندھیرے اور ظلمت اور کفر سے بچنے کی. فخذوا بکتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب کو لو اور اس کے احکام پر عمل کرو. واستمسکوا به، اور مکمل طور پر اس کے ہو جاؤ، اس سے تمسک کر لو. فحس علی کتاب اللہ ورغب فی، پھر حضور نے ابھارا قرآن کریم کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اور رغبت دلائی. ثم قال، اور پھر فرمایا، اہل بیتی، دوسری چیز میرے گھر والے ہیں. فرمایا دو چیزیں میں تم میں چھوڑ رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں تمہیں عظمت بتاتا ہوں اپنے گھر والوں کی. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں ان کے حق کو، اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں ان کے حق کو یاد دلاتا ہوں اور ان کی قدر و عظمت اپنے خاندان اور اہل بیت کی تمہیں بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین دفعہ فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے خاندان کی عظمت و شان اللہ کے لیے تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ تم پر حق ہے، اس کو تم سمجھو. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اس خاندان کی عظمت، ان سے محبت اور ان سے تعلق اور مرتبہ اس قدر ضروری اور لازم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ ان کو یاد فرمایا ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف کتاب اللہ کو ذکر کیا، اہل سنت کی صحیح اور درست تعبیر، ایک طرف کتاب اللہ کو ذکر کیا، ایک طرف اہل بیت کو ذکر کیا. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ اہل بیت قرآن کی طرح قطعی اور حجت ہیں کہ ان کا فرمان وہی ہے، نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں. حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ احکام تو کتاب اللہ کے اندر ہے، لیکن اہل بیت کو سامنے کیوں رکھا؟ فرمایا ساری شریعت اور دین اس کتاب میں ہے اور اس کی قبولیت ان کی محبت میں ہے. یعنی سارا دین قرآن میں ہے، احکام قرآن میں ہیں، اور ساتھ میں اہل بیت کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا تمہارا قرآن پڑھنا، تمہارا قرآن سننا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی باتوں کو لینا، یہ ٹھیک ہے، لیکن رب کب قبول کرے گا؟ جب اہل بیت سے محبت ہو. اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کا لفظ یہاں پر محبت کے لیے آیا ہے، مطالبہ محبت و تعظیم کے لیے آیا ہے. یہ اہل سنت کی تعویل ہے اور یہ درست تعویل ہے. آگے پڑھتے ہیں ایک حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی، جلدی سے سنتے ہیں. اس میں اسی حدیث کو تھوڑا کھول کے بیان کیا گیا، توجہ اپنی ذرا رکھیے. حضرت زید بن ارقم ہی اس کے راوی ہیں تسلسل کے ساتھ، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، بعد میں بڑے آرام کے بھی دن ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جتنے ٹائم کے لیے آئے ذرا توجہ صرف آنکھیں نہ لگے، اپنے ذوق کو اٹھا کر لے کر آئیں، دل کو لائیں اپنی آنکھوں کے اندر، دل کو لائیں اپنی زبانوں کے اندر، اپنے احساس و جذبات کے ساتھ منہمک ہو کر، جس طرح بدن یہاں رکھا ہوا ہے، روح کو بھی یہیں روک کر رکھیں، ذوق کو بھی یہیں روک کر رکھیں، شوق کو بھی یہیں روک کے رکھیں، سب دماغ سے نکالیں، شوق اور محبت کو یہ رکھیں کہ بس ادھر کوئی بندہ اگر ٹک کر بیٹھ گیا، ان کے ذکر کو تسلی سن لیا، بس یہی کفارہ سیئات ہو جاتا ہے. ان زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کریم نے شاہ فرمایا، انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں کچھ چیز، اگر تم اس سے جڑ جاؤ تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دیکھو بتا بھی دیا، فرما احدہما اعظم من الاخر، دیکھو وضاحت بھی آ گئی، جو پہلی بات بتا رہا ہوں نا وہ دوسری سے اونچی اور بڑی ہے. فرما دو باتیں بتاؤں گا، دیکھو جو میں نے بات کی دوسری حدیث پہ آ گئی. فرما جو پہلی بات کروں گا نا، فرمایا کہ احدہما اعظم من الاخر، جو بات میں دو کروں گا، لیکن دو میں سے جو پہلی کروں گا وہ دوسری کے مقابلے میں بہت اونچی اور ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. حبل الممدود من السماء الى الارض، وہ اللہ کی ہدایت کی ایسی رسی ہے کہ جو آسمان سے لے کر زمین تک ممدود جڑی ہوئی ہے، اس کو پکڑ لو تم کتاب. اور دوسری چیز، وعترتی، میری اولاد. فرمایا اطرتی اہل و بیتی، میری اطرت یعنی میرے گھر والے، جس میں ازواج مطہرات، میرے گھر والے. اب میں اس کو ذرا تھوڑا سے کھول دوں یہاں پر، مانے کہ اہل بیت، اس پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اہل بیت میں کون کون آیا؟ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں، کیونکہ سمجھنا بھی ہے، کیونکہ اہم بات حضور پابند فرمایا، کتاب اللہ اور اہل بیت. فرمایا اہل بیت میری عطرت کے ساتھ جڑو یعنی اہل بیت. اہل بیت کا لٹرلی معنی ہوتا ہے گھر والے، گھر والے. تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں، تمام ازواج، ہماری تمام مائیں، سیدہ خدیجہ پاک سے لے کر آخر تک، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ پاک، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، یہ تمام ازواج مطہرات جو ہماری ہے، ہمارے نبی پاک کی رضوان اللہ اجمعین اور ہماری ماں امہات المومنین، ازواج مطہرات یہ اس میں شامل ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ لفظ ازواج مطہرات کہتے ہیں، تو مطہرات کہتے اس لیے ہیں کہ آیت تطہیر. بعض دیوانے مجوسیوں کے دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کے اندر انما یرید اللہ لی زبان کو مرس اہل البیت، تو کہتے ہیں اس اہل، اس آیت تطہیر میں حضور کی بیویاں نہیں ہیں. میں نے کہا کتنا گندا آدمی ہے تو، کتنا گندا آدمی، بوڑھا ہو گیا، داڑھی پر کالا خضاب بھی کرتا ہے تو، کتنا گندا آدمی ہے، کتنی گندی بات کی آپ نے، کتنی پست بات کی. قرآن ان کی شان کو بیان کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ جناب میں استاد العلماء ہوں، اور اس کی بات اس لیے بہانہ بنائی جاتی ہے کہ اس میں ازواج مطہرات نہیں. میں نے کہا خود تو اپنے منہ سے مطہرات کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ تطہیر میں نہیں ہے. تو ازواج مطہرات، یہ مطہرات کا لہجہ جو لگ رہا ہے وہ آیت تطہیر کا اشارہ ہے کہ یہ حضور کی وہ بیویاں جنہیں خدا نے پاک کر دیا. اس لیے آل پاک کے لیے بھی طہارت کا لفظ بولا جاتا ہے قرآن کی نایت. تو اہل بیت میں کون کون؟ سرکار کی تمام ازواج و بیویاں. پھر اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قریبی لوگ، جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر اور اولاد جو سیدہ زہرا کے علاوہ تھی رضی اللہ عنہ. اسی طرح سرکار کے چچا حضرت عباس کی اولاد، حضرت مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد اور مولا علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، حضرت حمزہ کی اولاد. سرکار کے قریبی خونی رشتے میں جتنے لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، وہ اور ان کی اولاد سب اہل البیت میں ہیں. لیکن پھر ان میں خاص شان اللہ رب العالمین نے سیدہ زہرا پاک کو عطا فرمایا. سرکار کی ساری بیٹیاں، سیدہ زینب بنت رسول اللہ، سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ، سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ، اور ان ساری بہنوں میں سب سے چھوٹی لیکن مرتبے میں سب سے بڑی سیدۃ النساء العالمین بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہن وعلیہن، یہ وہ ذات مبارکہ ہے. تو سیدہ زہرا پاک، پھر امام حسن مشتبہ، امام حسین مشتبہ، یہ اہل بیت اطہار کے اندر خاص خصوصیت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو ان کا ایک درجہ الگ سا ہے. اس لیے بندہ جب بھی اہل بیت کا لفظ بولتا ہے تو ذہن ادھر جاتا ہے. تو ذہن ادھر جانے سے ازواج مطہرات کا انکار نہیں ہوتا، نہ ازواج مطہرات مراد لینے تھے ان ہستیوں کا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین ہمیں مجوسیوں کی صحبت اور مجوسیوں کی طرف داری اور مجوسیوں والے عقیدے سے بچائے، اور مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لے کر اہل سنت کو توڑنے والی جو سازش خدا، اس سے بچائے. یہ بات اگر ذہن میں رہے تو اہل بیت کا نام آنے سے ہی یہ پورا چمن اور ریاض سامنے آتا ہے کہ جس میں اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ خصوصیات عطا فرمائی ہے. لیکن آج جو ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سرکار امام حسن و امام حسین و ان کی اولاد، یہ اہل بیت میں اونچے درجے کی. تو اس حدیث میں اہل بیت کی وضاحت ہوگی. اب آگے چلیے، سرکار نے فرمایا دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی چیز دوسری سے بہت بھاری ہے، وہ کتاب اللہ ہے اور وہ آسمان سے زمین تک تمہارے لیے ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسری میری اولاد ہے. وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِيدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، فرمایا جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے نا، یہ تمہیں پکڑ کر قیامت کے دن میرے حوض تک لائیں گے. ان کو چھوڑنا نہیں، یہ تمہیں پکڑ کر قیامت کے دن میرے حوض تک لائیں گے. اب آخر میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ محتاط ہو جائے، اہل سنت محتاط ہو جائے. رسول کریم نے جیسا وہاں پر اذکرکم اللہ کہہ کر بات کی ہے، اس بات کو یہاں پر اور حساس جملے سے حضور نے ذکر کیا، فرما فنظروا، بس دیکھو میں نے تمہیں اپنی آل پاک کا مرتبہ بتا دیا، میں نے تمہیں قرآن کا مرتبہ بتا دیا، اب میری امت فنظروا، اب غور کرنا، ہوشیار رہنا. فنظروا کیف تخلفونی فیہما، میرے مزار میں جانے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، غور کرنا. یعنی یہاں پر حضور سید عالم نے ان کے مرتبے اور مقام پر فرمایا کہ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اور پردہ فرمانے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرو گے، غور کرنا، اور میں تو تمہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہدایت یہی ہے کہ کتاب اللہ سے احکام لینا اور میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا، ان سے محبت. اب دیکھیں یہ مرتبہ کس قدر اعلیٰ اور افضل اور مقام والا ہے. میں حدیث پاک ابن ماجہ سے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں آگے، اور اس حدیث پاک کے راوی جو ہے وہ اہل بیت کے افراد ہیں. ان عبداللہ السلام ابن ابی صالح ابن ابی سلط حروی، ان علی بن موسیٰ رضا مولا مرتضیٰ سے، حضرت مولا علی رضا سے، ان ابی ہی اور وہ اپنے والد حضرت موسیٰ کاظم سے لیتے، ان جعفری وہ اپنے والد امام جعفر صادق سے لیتے، وہ ابن محمد وہ جعفر ابن محمد ابی ہی اور وہ اپنے والد امام باقر سے لیتے، ان علی وہ اپنے والد حضرت زین العابدین سے لیتے ہیں، ان ابی وہ اپنے والد امام حسین سے لیتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب وہ اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیتے ہیں، اور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان. فرما ایمان کیا ہے؟ فرما ایمان ہے دل سے معرفت حاصل کرنا، دل کی معرفت. فرما ایمان دل سے پہچاننے، زبان سے اقرار کرنے، اور ارکان اسلام پر عمل کرنے کا نام ہے. یہ وضاحت کے ساتھ، یعنی ایمان کیا ہے؟ فرما دل سے اس رب کی پہچان، زبان سے اس رب کا ذکر، اور پھر جو رب نے کہا ہے وہ ہمارے عمل میں آئے. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہ بات کس نے بیان کی ہے؟ یہ بات مولا علی رضا نے بیان کی ہے. اور مولا علی رضا سے کس نے سنا؟ کس سے لائے ہیں وہ؟ وہ اپنے ابو حضرت سرکار موسیٰ کاظم سے. سرکار حضرت موسیٰ کاظم کن سے لا رہے ہیں؟ وہ اپنے ابو امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق کس سے لا رہے ہیں؟ وہ اپنے ابو حضرت امام باقر سے. وہ کن سے لا رہے ہیں؟ وہ اپنے ابو سید الائمہ امام زین العابدین سے. اور وہ کن سے لا رہے ہیں؟ سید الشہداء حضرت امام حسین سے. اور وہ کن سے لا رہے ہیں؟ وہ اپنے والد حضرت مولا علی سے. اور وہ کن سے لا رہے ہیں؟ وہ اپنے داتا و آقا جناب رسول اللہ سے. اس حدیث پاک کے آخر میں ابن ماجہ میں موجود ہے، یہ قول ہے، قال ابو السلط، ابو السلط یہ کہتے ہیں، یہ جو چین ہم نے بیان کی نا ناموں کی، یہ جو چین ہم نے بیان کی ہے ناموں کی، حضرت مولا علی رضا سے لے کر مولا علی تک اور پھر سرکار تک، وہ کہتے ہیں لو قری هذا الاسناد، فرما لو قری هذا الاسناد على مجنون، فرما لو قری هذا الاسناد على مجنون، فرمایا کوئی دماغ سے پاگل ہو جائے نا، اگر اس پر صحیح عقیدے کے ساتھ اہل بیت کے ان بزرگوں کا نام صرف پڑھ کر دم کر دیا جائے، لبرا خدا اس کی عقل کو بحال کر دے گا. یہ ائمہ اہل بیت کے ناموں کی تاثیر ہے، یہ ان کے نام پاک کی. اور آپ دیکھتے ہیں کرونا کے اندر، ہندوستان کے اندر مجھے کئی بزرگوں نے کہا کہ کئی ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، کہا ہم ہندوستان میں ایک دفعہ تاؤن کا مرض آیا تھا چند سال پہلے، یہ کوئی 20-25-30 سال، سرکار مفتی اعظم کا دور تھا، تو ایک ہی تعویذ دیا جاتا تھا، تاؤن بھاگ جاتا تھا، مریض صحیح ہو جاتا تھا، گٹلیاں ختم، بخار ختم. کئی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور اس میں ایک ہی بات لکھی ہوتی تھی، لکھم ستن اتھی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ، پنجتن پاک کا نام. لکھم ستن اتھی بہا، میرے پاس پانچ نام اتنے زوراور ہیں اللہ کے فضل سے، اتفی بہا بجا دی جاتی ان ناموں کے صدقے، حر الوبا وبا کی گرمی کو، الحاتمہ اور ایسا بخار اور وبا جو بندے کی ہڈی کو توڑ دے. فرما میرے پاس پانچ ناموں کی اللہ کے فضل سے وہ تاثیر ہے جن میں اللہ نے خاص کرم اپنا رکھا ہے، فیض رکھا ہے، فضل رکھا ہے، کہ جس کے ذریعے گرم وبائیں جو ہیں جو ہڈیوں کو توڑ دینے والی ہیں وہ بجا دی جاتی ہیں. وہ کون ہے؟ فرما ایک نام المصطفیٰ سکار، اور دوسرے ہیں کون؟ مرتضیٰ مولا کائنات، وابناہما اور ان کے دو بیٹے امام حسن حسین، الفاطمہ اور سیرہ زہرا پاک. آپ دیکھیے یہ تو روزمرہ کا، آپ اپنائیے. کبھی آپ کے بدن میں درد ہو آپ خاموشی سے پڑھنا شروع کریں، درد نہ جائے تو پھر بتائیے، آپ پڑھیے تو صحیح. تو لہذا ان ناموں میں، لیکن عقیدہ سچا ہو، ہاں تذبذب کے اندر نہ ہو، عقیدہ سچا ہو، تو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا. ایسی کئی احادیث میرے دوستو بزرگو موجود ہیں، میں انہی احادیث پر قناعت کرتا ہوں جس سے اہل بیت، ورنہ یہاں پر میرے پاس 40 حدیث ترتیب کے ساتھ ہیں، جو حضرات اہل بیت اعظام کی شان و عظمت پر ہے. وقت ہمارے پاس نہیں, گھڑی دے دیجیے, وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں. آئیے ائمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہاں تک تو ہماری الحمدللہ روحوں نے پاکیزہ غسل کر لیا, ہمارے دماغوں نے پاکیزہ غسل کر لیا, دلوں نے پاکیزہ غسل کر لیا, نفوس نے پاکیزہ غسل کر دیا. اب برتن تیار ہو گیا, اب تو بھیک ملنی چاہیے. تو یہ اور یہ ذکر یقیناً اسی پاکیزگی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جہاں قرآن کا نام آنے سے دماغ سے گندگی نکل جائے, رسول اللہ کا نام آنے سے دل سے ساری پلیتی نکل جائے, اور اہل بیت کا ذکر کرنے سے زبان و روح سے پلیتی نکل جائے, اس کے بعد پھر ایک ایک کا درجہ دیکھا جائے. کیونکہ یہ اتنی بزرگ بارگاہ ہے کہ اگر دل میں نجاست رہے تو شیطان بغض پیدا کرے گا اور بندہ گویا کہ انتہا پر پہنچ کر بربادی مول لے گا. اس لیے میں نے براہ راست ذکر کرنے کی بجائے, ہم کچے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, تو اپنی روحوں کو اٹھانے کے لیے اس خاندان کی برکت کو بیان کیا. درود پاک پڑھیے, درود پاک پڑھیے. اللہم سلام. سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سے ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں میرے دوستو بزرگو, ذرا توجہ فرمائیے گا, کیونکہ میں نے ذکر کیا کہ ہم ان اکابر کا ذکر تنہا نہیں کرتے بلکہ مجموعی طور پر کرتے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں, مجموعی طور پر کرتے ہیں. سرکار امام جعفر صادق کس قدر قداور شخصیت ہیں, وہ کہتے تھے کس کا بیٹا کا, باپ کو تو دیکھو, دادا کو تو دیکھو, پردادا کو تو دیکھو, تو لے آؤ پھر ایسا دادا کہیں سے, لے آؤ ایسا پردادا کسی کے خاندان میں, لے آؤ ایسا مرتبہ کسی کے خاندان میں. تو جو خدا نے حضرت امام جعفر صادق کو یہ شرف عطا فرمایا, تو یہ میرے سامنے تذکرۃ الحفاظ ہے, حضرت امام شمس الدین زہبی علیہ رحمت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ترتیب کے ساتھ جو ائمہ کا ذکر کیا ہے, با کمال ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کا. آپ کا نام تھا علی. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کے آپ شہزادے ہیں. امام علی مقام نے اپنے تینوں بیٹے جو ایک طرف ہیں, تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر. یہ اکبر اوسط اصغر کا لاحقہ لگا, ایک بڑا مشہور قول ہے, میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو حضرت مولا علی اکبر جو ہیں وہ کربلا محلہ میں شہید ہوئے دین کی سربلندی کے لیے, یزید پلید کے اس نظام فاسد کو زیر کرنے کے لیے آپ نے جوانی میں جام شہادت نوش کیا. حضرت مولا علی اکبر جن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ حب شبی مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور گود کے علی اصغر 6 ماہ کے جنہوں نے جام شہادت نوش کی ہے کربلا کے اندر دین کو بچانے کے لیے, کہ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, بولو سبحان اللہ, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بقائے لا الہ ہست حسین. تو امام جعفر صادق کن کے پوتے بنتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں علی اوسط, جن کا لقب مبارک ہے زین العابدین. جن کا لقب کیا ہے بولیے, زین العابدین, آپ کا لقب مبارکہ ہے زین العابدین, عابدین کا حسن, عابدین اللہ کے عبادت گار جو بندے ہیں, عبادت گزار جو بندے ہیں, ان کی عزت, ان کی تکریم, ان کے لیے نشان, ان کا امام, ان کا فخر حضور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کی ذات گرامی, جو اللہ رب العالمین نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, ان کی شان اور ان کی جلالت کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں. آپ کا نام نامی اس میں گرامی علی ہے, والد گرامی کا نام حضور سیدنا حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا لقب مبارک ہے زین العابدین. زین العابدین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے, 1000 نوافل آپ جو ہے کہ وہ ادا فرمایا کرتے تھے ایک رات میں, 1000 نوافل. اس نسبت سے آپ کو زین العابدین کہتے ہیں. ابن تیمیہ نے یہاں پر لفظ زین العابدین کا انکار کیا, لیکن یہیں پر آگے چل کر حضرت امام زہبی علیہ رحمت نے حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کے ترجمے کے اندر, یہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کے ترجمے کے اندر باقاعدہ طور پر عبیداللہ بن عبداللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین ان کے پاس آئے تھے. تو یہ لقب زین العابدین کہنا یہ محدثین کا طریقہ ہے, یہ صوفیہ کی یاد نہیں ہے. اور آپ کو زین العابدین اسی نسبت سے کہا جاتا تھا. آپ ان کا ذکر ہر جگہ پر سنتے ہیں, ذرا آج سنیں گے انشاءاللہ, ذرا غور کیجئے. امام زہبی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو الحسین ہے, نام علی ہے, لقب زین العابدین ہے. نسب آپ کا اس طرح ہے کہ ابو الحسین زین العابدین علی ابن حسین ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب الحاشمی البدنی. آپ بیماری کی حالت میں کربلا میں حاضر ہوئے. عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں کچھ نہ کہنا. اس وقت آپ کی عمر 20 سال سے کچھ زیادہ تھی. اپنے والد حضرت حسین, چچا حضرت حسن, ام المومنین حضرت عائشہ, سیدنا ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت مسور بن مخرمہ, عبداللہ ابن عمر اور دیگر کئی بڑے بڑے صحابہ سے آپ نے علم حدیث لیا ہے. اور آپ سے آپ کے بیٹوں میں ابو جعفر, یعنی ابو جعفر کون؟ جعفر کے ابو یعنی امام باقر, امام باقر. امام باقر کا نام ہے محمد اور امام زین العابدین کا نام ہے علی اور حضرت امام جعفر صادق نے جعفر. تو جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. فرمایا ان اکابر بزرگوں سے آپ نے صحابہ سے علم حدیث لیا ہے اور آپ سے آپ کے بیٹوں نے علم حدیث لیا ہے, جس میں امام ابو جعفر یعنی امام باقر نے لیا, محمد نے لیا, حضرت زید نے لیا. یہاں رک جاؤں تھوڑا سے, کچھ بات کروں آپ سے. دیکھیں میں نے 3 بیٹوں کے نام لیے امام زین العابدین کے رضی اللہ تعالیٰ نے. امام زین العابدین کے 3 بیٹوں کے میں نے نام لیا. ایک نام میں نے لیا ابو جعفر یعنی سرکار امام باقر, ان کا ذکر آگے آ رہا ہے تو پھر وضاحت کریں گے. ایک بیٹے آپ کے محمد, ایک ہے زید. میں نے پہلے کا تقریر میں ایک مدرسہ لگا ہے طریقے سے ساری بات. یہ جو زید ہے نا, زید آگے ذکر آئے گا. زید نام کے اہل بیت میں 2 ہیں. ایک امام حسن کے بیٹے کا نام بھی زید ہے, حسن مسنہ کے بھائی ہیں وہ. میں نے حضرت غوث اعظم کے ذکر میں ان کا ذکر بھی کیا تھا, وہ زید بن حسن ہے. اور یہ جو زید ہیں یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. یہ بڑی تاریخ ساز شخصیت ہیں اور بڑی انقلابی شخصیت ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تھا. امام زین العابدین کے بیٹے زید. اہل بیت کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا. سب سے پہلے مولا علی کو دھوکہ دیا اور کوفے کے اندر جب امام علی کے اوپر حملہ ہوا تو ساری مسجد بھاگ گئی. اب میں کیا آپ کے سامنے بولوں کہ کوفے میں اس وقت کون رہتے تھے. یہ مجوسی جو شور مچاتے ہیں, ذرا نور اللہ شاستری کو پڑھیں, اپنے باپ کو پڑھیں اور ذرا دیکھیں. جب امام حسین کربلا شریف جا رہے تھے تو صحابہ نے روکا اور کہا آپ نہ جائیں, آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا تھا. اور دوسرا دھوکہ کر اسی کوفے کے اندر کیا ہوا, وہ حضرت سرکار امام حسین کے ساتھ ہوا. نام اہل بیت کا اور کام انہی کو, نام اہل بیت کا لے کر ان کو آگے اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے عزائم اتاریں. اس لیے امام حسن کو آپ دیکھیے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی. ان کا خود اسلام آباد کا ذاکر جواد نے بھی یہ بات کی ہے, جس کو جو گردش کر رہا ہے احتجاج تبریسی کا حوالہ اس نے بھی دیا تھا. شیعہ حضرات کا بڑا مشہور عالم ہے جواد, جس کو یہ گالیاں دیتے ہیں لیکن ہے انہی کا جو اسلام آباد میں اس کا مدرسہ. اس نے بھی یہ بات کی کہ حضرت امام حسن نے کیوں صلح کی حضرت معاویہ سے. تو احتجاج تبریسی کا حوالہ جو ان کا ماخذ اس میں دیا کہ جب ان کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں صلح کی, فرمایا اچھا مجھے آگے کر کر تم اپنا کام کر رہے تھے, تم تو خود چاہتے تھے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ باندھ کر تم معاویہ کا ہاتھ بھیج دو. خود تبریسی میں موجود, فرما مجھے تم پر بھروسہ نہیں تھا, آج تو چیختا چلاتا رہا اس سے کیا ہوتا ہے. تو یہی حضرت علی سے محبت ثابت, محبت کو ذکر کر کے مولا علی کو قتل کروایا. امام علی مقام سے محبت کا نام لے کر امام علی مقام کو شہید کروایا. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ. یہی حضرت زید کے ساتھ ہوا. حضرت زید جب کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا, اپنے مقابل کو ایسے مسل کر رکھ دیتے, اتنا بڑا لشکر تھا. لیکن جب لشکر ہوا تو لشکر کے جو بڑے کمانڈر تھے یا جرنیل تھے, وہ رات کے وقت حضرت امام زید ابن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے کیونکہ میں پہلے بتا رہا ہوں شجرہ جب چل رہا ہے تو ایک ایک بات. حضرت زید کے پاس آئے, امام زین العابدین کا ذکر ہے, ان کے بیٹے کے پاس آئے اور ان سے کہا کل تو لڑائی ہے, ہم جان و جگر لگا دیں گے, آپ کی طرف ایک تیر نہیں آئے گا, لیکن ایک مسئلہ کلیئر کریں آپ ہمارے سامنے. امام زید نے فرمایا کیا کلیئر؟ میں زہرا پاک کا بیٹا ہوں, میرا باپ امام زین العابدین ہے, اس محبت میں تم سب جمع ہوئے ہو. بالکل اسی محبت میں آئے, لیکن ایک مسئلہ کلیئر کریں, آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کوئی بھی تاریخ پڑھ لیں, میں کس کتاب کا حوالہ دوں آپ؟ امام زید کے حوال ڈالیں, ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں. ہمارے وہاں تو تقریباً ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. تاریخ تاریخ کھیلتے ہو نا, تو آؤ اس تاریخ پر بھی آؤ. پھر حضرت امام زید کو یہ کہا کہ آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ امام زید نے یہ نہیں کہا کہ یار سامنے دشمن کھڑے ہیں اور یہ میرے لشکر والے, اگر میں ان کو بتا دوں گا تو یہ سب بھاگ جائیں گے, تو کل بتا دوں گا. لیکن امام زید نے اسی وقت جواب دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر عمر سے محبت کتنی ضروری ہے. اب آپ دیکھیں, اگر یہ لشکر بھاگ جائے گا تو سامنے دشمن پکڑ لے گا آپ کو. آپ کو اس وقت ساتھیوں کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں حکمت سے چلو, ہم نے کہا جب عقیدہ چلا جائے تو پھر حکمت کیا؟ یہ بات ہمیں اہل بیت نے سمجھائی ہے. حضرت زید سے انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تو حضرت زید پاک نے یہ بات کی امام زین العابدین کے شہزادے نے, فرما ان ابا بکر کان رجلا رحیما. اور خاص سوال ہوا تھا فدق کے بارے میں کہ جو سیدہ زہرا پاک گئی تھی تو وہ تو آپ کی دادی جان ہے, تو جب آپ کی دادی جان حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کر رہی تھی, اب اس کی کتنی حقیقت ہے دیکھ واضح ہوتی, تو آپ اس قضیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت ابو بکر نے کیا, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا حساس مسئلہ چھیڑ دیا. اور کل وہ حضرت امام صاحب کو قتل کرنے کے لشکر لے کے کھڑا ہے اور یہ جان دینے کے تیار ہے, لیکن یہ ایک بولتے اس مسئلے کے لیے کو, تو امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کہتے بعد میں بات کر لیں گے. اس سے خلاف بات تو امام صاحب جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے معاذ اللہ, لیکن وقت کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے بھائی جنگ ختم ہو جائے گی پھر بات کر دیں گے. لیکن میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں, جاگو سنیو, جو بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, میری بہنیں بھی غور کریں, صحابہ سے محبت اور شیخین سے محبت اتنی ضروری ہے کہ امام زید کے سامنے موت کھڑی ہے. آپ اس کو, یہ لفظ موت صرف آپ کو بیدار کرنے کے ظاہری الفاظ میں نے کہا ہے, شہادت ہے. لیکن آپ دیکھیے حضرت امام زید نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری دادی جان نے جب میں بات پوچھی تو صدیق اکبر نے کیا کہا اور ابو بکر ہمارے خاندان میں کیا درجہ رکھتے؟ فرما ان ابا بکر ان کان رجولا رحیما وکان یکرہ ان یغیر شیئا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما ابو بکر بہت نرم دل آدمی تھے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو طریقہ رسول اللہ کا ہے اس طریقے سے کسی چیز کو ہٹا دیا جائے. اور آگے کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے, ثم قال زید ویم اللہ, پھر حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے نے کہا ان سے اللہ کی قسم لو رجع الامر الی, اگر فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا. لو رجع الامر الی لقضیت فیہ بقضاء ابی بکر, فرما خدا کی قسم اگر فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا تو میں باغ فدق کا وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. اب ذرا غور کیجئے, اب کوئی کہے یار ہم نہیں مانتے, میں نے کہا میں آپ کو منوانے کے حوالہ ہی نہیں پیش کر رہا ہوں, ماننا تو یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, میں کون سا جھگڑا کر رہا ہوں آپ سے, مناظرہ کر رہا ہوں, ماننا تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. میں نے تو وہ پڑھا جو اماموں کا عقیدہ تھا. اب آپ دیکھیں یہ حضرت زید اور ٹھیک دوسرے دن یہ سارا لشکر, بلکہ انہوں نے دھکا دیا آپ کو, ایک نے آپ کی ٹانگ پر لاٹھی ماری جو آج آپ کے پاؤں چوم رہے تھے, انہوں نے کہا تم پھر ان سے کیوں لڑ رہے ہو؟ سوال کیا کہ ابو بکر ایسا نیک ہے تو تم ان سے کیوں لڑ رہے ہو؟ فرمائیے ان کی طرح نہیں ہے, یعنی سامنے حکومت سے کیوں لڑ رہے ہو پھر تم، اور ہمیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو فرمایا ان سے اس لیے میرا باپ علی نہیں لڑا کہ وہ قرآن و سنت کے طریقے پر تھے، اور علی کا بیٹا زید اس لیے لڑ رہا ہے کہ یہ اسلام کے مخالف ہے. فرمایا یہ وجہ، یہ کہنا تھا کہ ایک نے لاٹھی اٹھا کر آپ کے پاؤں پر ماری اور 99% لشکر بھاگ گیا، چند سو آدمی لے گئے، لیکن امام غیرت مند باپ کا بیٹا تھا بھاگ گئے. جیسے یہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی کہ کوفے کے دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی، آج زید حسین ابن علی کی شکل میں موجود ہے. تاریخ پھر دہرائی گئی کہ جس وقت عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے حضرت مولا علی کی گردن پر تلوار کا حملہ کیا، مسجد کے سارے لوگ بھاگ گئے. آج تاریخ دہرائی گئی کہ دروازے بند ہیں. وہی امام مسلم بن عقیل کہتے یار تمہیں نے تو بلایا تھا مجھے، تم نے تو خط لکھے تھے. یہی وہی تاریخ دہرائی گئی اور حضرت زید کو اس میدان میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اللہ اکبر. آپ کا مزار مقدس موجودہ ایران کے اندر موجود ہے. کئی اقوال ہیں، ایک یہ کہ 3 مہینے تک آپ کی لاش اس طرح ٹنگی ہوئی تھی اور آپ کے جسم کے اوپر چیرے لگا دیے تھے، اور ایک روایت یہ بھی کہ 3 سال تک، لیکن بدن ویسی تازہ تھا اور خون چمکتا تھا، قریب بندہ جائے تو مشک کی خوشبو آتی تھی. پڑھو پھر درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ وہ گھرانہ ہے. دیکھیں تو یہ امام زین العابدین کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. تو یہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، حضرت سیدنا امام زید رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ. اب آپ ذرا توجہ کیجئے، میں اس موضوع کو اب آگے کی طرف لے جاتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کی چند سانسیں رہ گئی، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو رہ گئی ہیں وہ ان کی یاد میں گزریں اور سارا سچ بتا کر گزریں. لمبی عمر رکھ کر بندہ سچ چھپائے تو وہ عمر کیا ہے؟ تھوڑی سی عمر ہو بس سچ بتا دو کہ جناب یہ اہل بیت کے کارنامے تھے، یہ ان کا مقام تھا، اور حضور نے فرمایا موت بری چیز نہیں ہے، موت آتی ہے تو بندہ فتنوں سے بچتا ہے. فرمایا مومن کے لیے تحفہ ہے. ہم موت کی دعا نہیں کر رہے لیکن حسن خاتمے کی بات کر رہے ہیں، اور نہ موت کے ڈر کی وجہ سے ہم حق کو چھپائیں. تو ہم نام تو زید کا لے رہے ہیں جو شہزادے ہیں حضور امام زین العابدین کے، کہ وہ تو کچھ نہ چھپائیں، سامنے گردن کاٹنے والا کھڑا ہے، اور یہی لشکر آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن آپ نے شیخین کا نام لیا، لشکر بھاگ گیا. تو نام ہم امام زید کا لیں اور پھر ہم عقیدوں کو چھپائیں. حضرت زید نے بتایا کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ سولی پر تو چڑھ سکتا ہے لیکن سچ کو چھپا نہیں سکتا. تقیہ کرنے والا کبھی اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا جو چھپائے اور جھوٹ بولے، وقتی مصلحت کرے. یہ اہل بیت بات. موت سے بڑا کیا عذر ہو سکتا ہے؟ ضروری تھا آپ بات چھپا جاتے، سامنے موت کھڑی ہے یار، بات چھپا جاتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹال دیتے کہ ٹھیک ہے باپ پرسوں دیکھ لیں گے، جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھ لیں گے. اس بات کو میں تمہارے کو اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ دوستوں کو کہ اس کو غور سے سنو. سستی کاہلی سے نہیں سننا، سستی کاہلی مومن کی سب سے بڑی دشمن ہے. سرکار نے دعا کی اللہم ان نعوذ بک من الکسل والجبن والبخل. سستی سب سے بڑی چیز ہے. شیطان تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہوگا ٹائم، بڑا ٹائم ہوگا، ٹائم ہوگا تو چلے جاؤ اٹھ کر. سستی میں نہیں سننا ورنہ دل کا قبض لگ جائے گا. تھوڑی دیر سنو، تازگی سے سنو، کیونکہ خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے. خدا کو ان کے ذکر کروانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسے خدا نے انہیں قبول کر لیا ہے. اب میں اور آپ اپنے کالے دل کو اگر روشن اور اپنی قبر کو جہنم سے جنت بنانا چاہتے ہیں تو تازگی کے ساتھ ان کا ذکر سنیں. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ذکر کی، ہمارے فاتحے کی، ہمارے کھیروں کی، ہماری پوریوں کی. ہاں یہ سب ہماری زندگی ہے، یہ ہمارے ایمان کا جذبہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے. کوئی ان کے لیے فاتحہ کرے تو بہت بڑا چیمپئن بن جائے کہ آج میں نے فاتحہ کیا. فرمایا ان کو تیرے تو قبول ہو گیا، تو قبول ہو گیا، ان کو کیا ضرورت ہے. میرے دوستو بزرگوں، سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے زہری کہتے ہیں کہ میں نے علی زہری شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا علم و فقاہت میں. آپ کی شان میں مختصر یہ جملہ صرف میں عرض کر دوں کہ آپ رات کو صدقہ کثرت سے کرتے تھے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جناب جس رات آپ کا انتقال ہوا تو گھر کے پاس گہرام مچا ہوا تھا, حیران تھے کہ رات کو عبادت بھی ہے اور رات کے اندھیرے, کیونکہ سرکار نے فرمایا اندھیرے کا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کیونکہ جو آپ دے رہے ہو نا تو وہ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا, اندھیرا ہے بھائی, آپ اس کے چہرے کو نہیں دے رہے اور آپ نے دے دیا, اس سے بڑا اخلاص کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا رب کے غصے کو جو چیز ٹھنڈا کرتی ہے وہ رات کا صدقہ ہے. آپ رات کو گزرتے ہوتے ہو, موٹر سائیکل پر ہی گزرتے ہو, کوئی بیچارہ ایسی جا رہا ہوتا ہے حسب توفیق 10 روپیہ ہی کیوں نہ وہ آپ کو جانتا ہے, حضرت ذرا آپ ذرا پانی کی بوتل لے لینا ہے آپ کی, کبھی کر کے دیکھیں رات کو ایسا, وارے نیارے ہوں تو پھر کہنا نہ. تو رات کا صدقہ اور سفر میں گزرنے والا جو نہ آپ کو جانتا ہے نا, ایک چوکیدار بےچارا بیٹھا ہوا ساری رات سیٹ خراٹے مار رہا ہے اندر, اور اس کو دھوپ کے اندر اس کو باہر شبنم میں بٹھایا ہوا ہے, تو اتنا حرام کیوں کمایا تھا تم نے جو چار بٹھا کر رکھے ہوں, تو وہ بھی تو انسان اس کا تھوڑا تو لحاظ کر لے. تو کبھی رک کر اس کو کہنا کہ بابا جی تنخواہ کتنی, 18,000, تو 18,000 میں کوئی رہتا ہے تو 50 روپے اس کو دے دینا, وہ بھی دیکھتا رہے گا بندہ کون تھا, آپ بھی دیکھیں گے پتا نہیں کون ہے, اور پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کھلتے کیسے. ایک میں نے مثال دی ہے آپ کو, وہ ایک شعبے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, ایک مثال دے رہا ہوں میں. نرم دلی بہت اچھی ہوتی ہے, رفق کہتے ہیں نرم دلی کو. حضور نے فرمایا جس کو نرم دلی نہیں ملی اس کو خیر ہی اٹھا لیا گیا, اور جس کو نرم دلی مل گئی اس کو خیر مل گیا. حضور کہتے تھے یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو, اس سے تمہارے دلوں میں نرمی آئے گی. سود خور حرام خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو, غریبوں کے ساتھ بیٹھو, تم میں رحم دلی آئے گی, ترس آئے گا, ترس اپنے اندر رکھو. تو سرکار امام زین العابدین رات کے وقت صدقہ کرتے تھے. جب آپ کو غسل دیا گیا تو آپ کی کمر کے اوپر گٹھے تھے, اس بات کی حیرانگی تھی کہ جناب یہ گٹھے آئے کہاں سے ہیں. تو جب باہر نکلے تو لوگ کھڑے تھے, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مسیحا چلا گیا, رات کے اندھیرے میں ہمارے دروازے کے آگے راشن رکھ کے چلا جاتا تھا. یہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. سرکار امام زین العابدین کون ہے, اس پر ایک بات عرض کر کے سرکار امام مولا امام باقر کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کرنے جا رہے ہیں, پھر وہاں سے حضرت امام جعفر صادق کی طرف. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے دور مبارکہ کے اندر جب ایران کو فتح کیا گیا تھا, اور کسرا بن ہرمزیہ کسرا جو اس وقت کا تھا اس کی جب سلطنت ٹوٹی تو 3 شہزادیاں جو تھیں اس کی 3 بیٹیاں وہ غلام بنا کر لائی گئی تھیں. جو سب سے بڑی شہزادی تھی یعنی جس کو شہزادی کہا جاتا تھا, حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, ایک کہ تمہارا نام, بعض علماء نے اس کو حضرت دور عثمان غنی کا بھی کہا ہے لیکن مشہور فاروق اعظم کے دور کا. فرمایا تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا شہر جہان. آپ نے فرمایا نہیں بل شہر بانو, آپ کا نام سیدہ شہر بانو رکھا. تہران میں آپ کا مزار مقدسہ ہے, فقیر آپ کی دہلیز کو چومنے ایک دفعہ حاضر ہوا. ان کا نکاح حضرت سرکار مولا امام حسین کے ساتھ کرایا فاروق اعظم نے. 3 بہنیں تھیں اور بڑی اعلی قسمتوں والی تھیں, ایک تو بادشاہ کی بیٹی تھی, اللہ نے دنیا میں بادشاہی بھی دی پھر ایمان بھی دے دیا, ایمان دینے کے بعد جن کی دلہنیں بنی وہ شان والے, پھر ان کی گود میں جو بچے آئے وہ شان والے. میرے دوستو بزرگوں, تو یہ 3 بہنیں ہیں. جو بڑی بہن ہے ان کا نکاح ہوا سرکار مولا امام حسین سے, جو منجلی ہے ان کا نکاح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے, اور جو سب سے چھوٹی تھی ان کا نکاح ہوا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد سے. تو محمد رضی اللہ تعالیٰ, محمد بن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی, یہ 3 جو بہنیں تھیں ان کو 3 کے نکاح میں دیا گیا. ادھر سیدہ شہر بانو کے صدف سے امام حسین کے شہزادے زین العابدین پیدا ہوئے, عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم پیدا ہوئے, اور محمد بن ابی بکر کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے. تو قاسم سالم اور امام زین العابدین یہ سگے خالہ زاد بھائی ہیں, یہ سگے خالہ زاد بھائی ہیں, یہ سگے خالہ زاد بھائی ہیں. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا جب نکاح ہوا تو آپ کے گھر میں امام باقر پیدا ہوئے. اور محمد بن ابی بکر کا بیٹا جو قاسم پیدا ہوا، ابھی میں بتاتا ہوں امام قاسم کون تھے. قاسم جو پیدا ہوئے تو حضرت قاسم کا نکاح ہوا اپنے چچا جو محمد جو آپ کے ابو ہیں ان کے بڑے بھائی حضرت سیدنا ابو بکر کے بڑے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر سے، ان کی بیٹی اسما سے نکاح ہوا حضرت قاسم کا، اور ان کے بطن سے جو بچی پیدا ہوئی ام فروا، اور ان کا نکاح ہوا امام باقر سے، اور ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے. تو یہ ضروری بات تھی، ذرا اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے. آگے چلتے ہیں، اس بات کو دوبارہ مزید تفصیل کے ساتھ ریپیٹ کرتے ہیں. محمد امام ابو بکر امام ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، یہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں، جس طرح حضرت زید ہیں. حضرت زید اور امام باقر بھائی ہیں. حضرت زید کی شہادت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اب جو ذکر کر رہا ہوں وہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کا ہے. حضرت امام زاہبی علیہ رحمت نے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ نقل کیا. امام باقر آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، جعفر کے ابو، کیونکہ امام جعفر کے ابو ہیں. نام آپ کا محمد ہے، محمد بن علی. آپ کے والد زین العابدین ہیں، زین العابدین رضی اللہ عنہ کا نام کیا علی، اور ان کے والد امام حسین ہیں، اور امام حسین کے والد کا نام ہے علی. تو محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. فرمایا ان کا شجرہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین الحاشمی. آپ مدینہ منورہ میں رہنے والے چوٹی کے عالم تھے امام باقر، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. آگے ذکر کروں، امام اعظم کا یوم انشاءاللہ شعبان میں آئے گا تو پھر ان بزرگوں کا ذکر چل پڑے گا، ورنہ امام اعظم ناراض ہو جائیں گے تم نے میرا ذکر کیا اور میں جن کے دسترخوان سے علم رہتا تھا اور جن کی دہلیز پر میں جھاڑو دیتا تھا ان کا تم نے نام ہی نہیں لیا. تو اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہو. میں نے کہا تمہارے کو سنانے کے لیے نہیں، ان سے ڈر لگتا ہے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہم کو چمکایا تم نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم کو خوش کرنا ہے تو پہلے ہمارے استاد اور بزرگوں کا ذکر کر، پھر ذکر آ جائے گا انشاءاللہ. امام اعظم کا زندگی رہی ذکر کریں گے تو امام جعفر صادق. ابھی تو آپ سنتے جائیے، جب یہ نیٹ پر پورا ڈل جائے گا پھر دوبارہ ترتیب سے سننا تو آپ کو پتا چلے گا آپ نے کیا جواہرات اور سونا پایا ہے، کیا خزانہ پایا ہے میں نے اور آپ، کن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو ایسے لکھ کر اپنے نام سے شائع کر دینا، میری طرف سے اجازت ہے. چلیں اپنے نام کی کتاب بنا. یہ علامہ زاہبی علیہ رحمت نے یہاں پر نقل کیا حضرت امام ابو جعفر باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے، کیونکہ آپ جلال قدر امام تھے، تابعی تھے، کئی صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے، اور صحابی جنتی ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ بھی جنتی. آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدہ زہرا پاک کے ساتھ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، اور سیدہ پاک مولا امام حسن حضرت عباس اور سیدہ زہرا، یہ ایک ہی جگہ پر موجود ہے. حضرت سیدنا امام باقر نے حضرت جابر بن عبداللہ، نام سنے آپ، استاد دیکھیں کون ہے آپ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر اور چند دیگر اہل علم سے آپ نے حدیث رسول لی ہے. حضرت عائشہ، سید ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ارسال آپ نے ان سے روایت لی ہے ارسالن، اور آپ سے آپ کے شہزادے جعفر بن محمد نے روایت لی ہے، اور عمر بن دینار نے، آمش نے، اوزئی نے، ابن جرح نے، اور قرہ بن خالد نے، اور بہت سے محدثین نے آپ سے علم حدیث لیا. 56 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں. سنن نسائی میں آپ کے نانا حضرت حسن سے آپ کی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی آپ کی ایک روایت سنن نسائی میں مذکور ہے، اور آپ اپنے زمانے میں بنو ہاشم کے سردار تھے. آپ کا لقب باقر مشہور ہے، امام زاہبی کہتے ہیں باقر مشہور ہے. کیوں؟ یہ لقب ہے بقر العلم کے لفظ سے ماخوذ ہے، یعنی ایسا عالم جو چھپے ہوئے مسئلے کو بھی، جو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. بقر العلم کا کیا معنی ہے؟ فرما آپ علم کو چیر کر اس کی تہ سے اور اس کی مخفی حالت سے نکال کر باہر کرتے ہیں، یعنی زمین کو چیر کر جیسا پانی نکال لیتا ہے، اس طرح جو مسئلہ علماء سے حل نہیں ہوتا تھا آپ اس کو باریکی سے دریافت کر کے اس مسئلے کو اخذ کر لیتے تھے. سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تلوار کی مٹھی کو چاندی کی بنایا جا سکتا ہے، یہ اربلی نے بھی لکھا ہے، اب کس نے بھی لکھا اس کا کیا نام لے، لیکن ایسا کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا اس کو. آپ سنیے، اب میں کیا حوالے دوں، حوالے دینے بھی ہمیں گھن آ جاتی ہے. بات جب اتنی بڑی لوگوں کی ہو رہی ہے تو بس وہی سند ہے، کہہ رہے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا ماننا تو بھی بتانا توفیق سے ہوتا ہے، مناظروں سے تھوڑی ہوتا ہے. ہم تو بتا رہے ہیں حضرت امام باقر اتنے بڑے عالم تھے, ایک بندے نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ چاندی کی, زمانہ جہاد کا زمانہ تھا, چاندی کی جو تلوار کی جو مٹھی ہے جس میں پکڑتے ہیں گرپ پکڑتے ہیں, یا اس کے اوپر جناب آپ خول چڑھاتے ہیں اس کا نیام, تو وہ چاندی کی جواہرات کی بنانا کیسا ہے؟ فرمایا جائز ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کو صدیق نے جائز کہا ہے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے تین دفعہ فرما واللہ ہو صدیق, واللہ ہو صدیق, واللہ ہو صدیق. خدا کی قسم وہ سب سے سچے تھے, سب سے سچے تھے, وہ صدیق تھے. اور جو ان کو صدیق نہ مانے, امام باقر کہتے ہیں جو ان کو صدیق نہ مانے خدا اس کے نہ فرض کو قبول کرے گا نہ نفل کو قبول کرے گا. تو یہ امام زید کو کیسی محبت تھی شیخین سے وہ آپ نے سن لی, اور امام باقر کو کیسی محبت ہے یہ بھی آپ سن لیں. اب یہ اتنا بڑا بھی میں کیا بات کروں, جو ان کے جو چہرے ہیں اس پر کیا بات کروں میں, آپ یہ منہ اس لائق نہیں کہ یہ صحابہ کے کوئی ذکر کر سکیں, اور میں اپنی مجلس کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا. اب آپ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگ. تو یہ امام باقر کا علم ہے اور یہ آپ کی شان ہے. امام نسائی اور دیگر محدثین نے آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے والے فقہاء تابعین میں شمار کیا ہے. آپ دن رات میں 150 رکعت نماز پڑھتے تھے. ابو نعیم اور جماعت کے قول کے مطابق آپ 114 ہجری میں دائی اجل کو آپ نے لبیک کہا, ایک قول کے مطابق 117 میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا. امام ابھی دوبارہ اس ذکر کو ریپیٹ کر دیتا ہوں, امام باقر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زوجہ ہے ام فروا, ان کی شادی ہوئی ہے ام فروا سے, اور سیدہ ام فروا بیٹی ہے قاسم کی, قاسم بیٹے ہیں محمد کے, اور محمد بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے. تو حضرت سیدنا امام باقر کی زوجہ سیدہ ام فروا یہ پوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی. اب آ جائیے پھر حضرت امام باقر کی زوجہ محترمہ سیدہ ام فرما, ان کی امی کا نام ہے اسما, پہلے تو ابا کا نام بتایا قاسم, ان کی امی کا نام ہے اسما, اسما کے ابو کا نام ہے عبد الرحمن, عبد الرحمن کے ابو کا نام ہے ابو بکر. تو یہ دو رشتے, تو یہ دو واسطوں سے یہ سلسلہ مبارک جو ہے وہ یہاں پر آ کر جمع ہو رہا ہے. کئی باتیں ہیں چھوڑنے کے ساتھ, یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت عرض کی تاکہ یہ سلسلہ مبارک آپ کے سامنے آ جائے کہ سید ام فروا اگر باغ ماغ کھایا ہوتا اور جھگڑا کوئی چل رہا ہوتا تو بیٹیاں دی جاتی اور لی جاتی ہیں. کیا کام کے اہل بیت نے بولا کچھ بھی نہیں, ان کی زبان ہی کاٹ دی. امام زین العابدین نے, امام زین العابدین نے حضرت قاسم نے اپنے حضرت قاسم کے پاس آئے ہوں گے امام زین العابدین کہ میرے بھائی, کیونکہ خالہ کا بیٹا ہے, ارے میرے بھائی, کہنے کہ جی حضور. فرما ہماری بیٹی فروا کہاں پر ہے؟ ایسا فرمایا ہوگا آپ نے؟ فرما گھر میں ہے. تو کہا اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. کہا ہاں. کہا میں اس کو اب اپنی بیٹی بنانے آ گیا ہوں. تو حضرت قاسم نے فرمایا ہوگا میرا باپ خود آپ کے نانا جان کا خادم تھا, اور میں, میرا دادا ابو بکر آپ کے نانا رسول اللہ کا غلام تھا, اور اس نے اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ کو پیش کیا تھا, اور میں بھی کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میں اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ ام فروا کو رسول اللہ کے نواسے کے لیے پیش کر رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. میرے دادا ابو بکر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رسول اللہ کو دی تھی, اور آج میں ان کا پوتا اپنی بیٹی رسول اللہ کے بیٹے باقر کو دے رہا ہوں. کچھ سمجھ میں آئے کیا بات کر گیا میں آپ سے؟ قبر مقدسہ کے اندر سید عائشہ کتنی خوش ہوئی ہوں گی, اور سید عائشہ کی روح بار بار فروا کو دیکھ رہی ہوں گی کہ اب دوسری عائشہ ہے یہ جو رسول اللہ کے خاندان میں جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اتنا پیار, اتنا کریم, اتنا پاکیزہ, اور رابضی خدا کی لعنت ہو تیرے گندے منہ کے اوپر کہ تو سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہے. معاذ اللہ, لعنت ہو تیری ساری ذریت اور جماعت پر. ہم امام زید کے ماننے والے گردن کٹا سکتے ہیں, صدیق اکبر کو گالی نہیں دے سکتے. اب بھی اگر کوئی تاریخوں میں الجھا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں قیامت میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. ہم تو تیری شکل پر لعنت بھیجتے ہیں, تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو کس کو گالی دے رہا ہے؟
جس کے گھر کی دلہن آ رہی ہے رسول اللہ کی، جس کے گھر جس کی بیٹی دلہن بن کر آ رہی ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور جس کی نواسی اور پوتی دلہن بن کے جا رہی ہے امام باقر کے گھر میں، اور پھر یہاں سے پھر سنگم بنا، جس طرح سرکار کو قرار تھا سیدہ عائشہ سے، اس طرح امام باقر کو قرار ملا فروا سے، اور امت کا امام امام جعفر صادق آیا، قیامت تک طریقت اور علم کی خشک زمین کو اس نے سیراب کر دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. فرنٹ والے ہنسا نہ کریں، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آپ کو ہم پیچھے بہت بڑا صوفہ لگا کر دے دیتے ہیں، آپ وہاں بیٹھے مست کریں یا کھانے کے وقت تشریف لائیں، آپ ایسا نہ کریں، سامنے بیٹھ کر ایسی مسکراہٹ نہ دیں جیسا کہ فضول بیان جا رہا. ہمیں یہ نہیں کہ آپ توجہ سے ہماری گفتگو، ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے کہ ذکر کن کا ہو رہا ہے. تو فیاضی بندے کے اندر جب آتی ہے جب بندہ بالکل مجتمع ہو کر اللہ والوں کی محبت میں ڈھل جائے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، درجنوں دفعہ بچوں نے آپ کے پاؤں کو کاٹ لیا، آپ کا رنگ نیلا ہو گیا. جب آپ نے کتاب بند کی تو بچوں تو فرما پہلے کیوں نہیں بتایا، فرما پہلی ڈنگ میں ہی پتا چل گیا تھا، لیکن حضور کی حدیث مکمل نہیں ہوئی تھی. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ، کیونکہ بندے کو جس سے عقیدت ہوتی ہے نا کانسنٹریٹ ہوتا ہے، تو جس کی طرف وہ کانسنٹریٹ ہوتا ہے تو تیسرا بندہ اس کو دیکھ کر کہتا ہاں یار اس کی عقیدت بہت ہے. اور ہم اتنے گئے گزرے، گھنٹوں تمہید بھی باندھو پھر بھی کچے دھاگے کی طرح بھی ہمارا ارادہ نہیں جم پاتا، اور اس پر مسکراہٹ ہوتی ہے. میرے دوستو یہ بڑی سخت چیز ہے، یہ مسکراہٹ نہیں، یہ دل کو سخت کر دیتی ہے. تو اب آئیے حضرت سرکار مولا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں چند باتیں ذکر کی ہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے. حضرت امام جعفر صادق شہزادے حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ، اور وہ شجرہ مبارک میں نے آپ کی خدمت میں ابھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق، آپ کا نام مبارک جعفر، چند باتیں ذرا ضروری اور موٹی موٹی سن لی. جعفر نام ہے، صادق آپ کا لقب ہے کیونکہ انتہائی سچے اور پارسا تھے. پورا نسب آپ کا یوں ہے، ابو عبداللہ جعفر ابن محمد بن علی بن شہید حسین بن علی بن ابی طالب الحاشمی العلوی. آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور چوٹی کے سادات میں آپ کا شمار ہوتا تھا. ان کی والدہ ماجدہ قاسم بن محمد کی بیٹی تھی. قاسم بن، یہ قاسم بن محمد جو ہے نا، یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے نانا جان ہے. ان کا ذکر بھی امام ذہبی علیہ رحمت نے کیا ہے، حضرت قاسم کا ذکر. امام صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے ان کے نانا جان کا ذکر کروں تاکہ امام صاحب پوری محبت سے ہمیں دیکھیں. پھر ہاں، امام قاسم جو نانا ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، نانا ہے، اور یہ خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی کے. سلسلہ نقشبندیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ چلا حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، پہنچا سلمان. حضرت ابوبکر صدیق کے خلیفہ ہیں سلسلے میں حضرت سلمان فارسی، سلمان فارسی کے خلیفہ حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کا خلیفہ ہے ان کے دل کا قرار، ان کا نواسا حضرت امام جعفر صادق. سلسلہ نقشبندیہ ادھر سے آ رہا ہے. اب ذرا اس بات کو دیکھنا، یہ اپنے نانا کے مرید بھی ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں. حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت سیدنا ابو بکر کے پوتے ہیں، تین بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے، عبداللہ، عبد الرحمان، محمد. تو عبد الرحمان اور محمد، یہ محمد کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے، حضرت قاسم نانا ہیں، نانا جان ہیں، اور نانا تو لال کا رشتہ ہوتا ہے نا. قریش کے مشہور قبیلے بنو تیم سے آپ کا تعلق تھا. مدینہ منورہ میں رہنے والے ممتاز فقیہ تھے. اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت سے آپ نے علم حدیث لیا. اب جو حضرت امیر معاویہ پر بک بک کرتے ہیں وہ ذرا امام زہبی کے پاس
اور یہاں پر دیکھیں کہ حضرت قاسم کے بارے میں لکھا ہے واضح طور پر امام ذہبی نے کہ امام حضرت قاسم حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے نانا، وہ علم حدیث میں جہاں شاگرد بنتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور حضرت عائشہ کے، وہاں علم حدیث میں وہ شاگرد ہیں حضرت ابن معاویہ کے. تو اس میں حضرت معاویہ کی منقبت نہیں ہوئی، اور وہ شیخ الاسلام کہتا منقبت نہیں بیان کرنی چاہیے. دیکھیے منقبت تو آ گئی. حضرت سیدنا امام قاسم نے اپنی پھوپھی حضرت عائشہ سے، عبداللہ ابن عباس سے، حضرت معاویہ سے، فاطمہ بنت قیس سے، عبداللہ ابن عمر سے، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے علم حدیث لیا، اور آپ سے آپ کے صاحبزادگان میں عبد الرحمن نے، زہری نے، ابن منکر نے، ابن عون نے وغیرہ وغیرہ نے حدیثیں لی ہے. اور والد کے قتل ہونے کے بعد آپ اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت عائشہ کی گود میں یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، اور حضرت عائشہ نے ان کو پالا، اور انہی کے ساتھ آپ نے فقہ حدیث سیکھا. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں انصاری کے مدینے میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جسے ہم قاسم کے اوپر کہیں. قاسم مدینہ منورہ کے سب سے بڑے علماء میں تھے. ابو زناد کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی فقیہ نہیں دیکھا، اور نہ ان سے زیادہ حدیث پاک کا علم رکھنے والا کوئی انسان دیکھا. سفیان بن عوینہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قاسم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ان سے 200 احادیث مروی ہے. ابن سعد نے کہا کہ قابل اعتماد امام، گرامی قدر فقیہ، بڑے پرہیزگار اور بہت حدیث کے محدث تھے. اور حضرت ایوب یعنی جو صاحب ابو داؤد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب میں نے قاسم سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا ہے. ایک دفعہ انہوں نے، یا یہ ایوب کوئی اور ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے قاسم سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا. ایک دفعہ انہوں نے 1,00,000 روپے لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ ان کے لیے حلال تھا، کیونکہ اگر وہ لیتے تو شاید وہ بندہ آپ سے کوئی دوسرا دینی کام کرواتا خلاف. تو آپ نے پیسے ٹھکرا دیا، آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ نے اس کا کام نہیں کیا. امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنا بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میرا اختیار ہوتا تو میں اپنے بعد حضرت قاسم کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کرتا. یہ حضرت قاسم جو ہے یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ ان کی میرے دوستو بزرگو شان و جلالت ہے، اور یہ ان کی رفت، اور یہ ان کا اونچا مقام ہے. ان کے بیٹوں سے بھی آگے ذکر کیا، اور حضرت امام زاہبی نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے ماموں کو بھی یہاں پر لایا ہے، اور محدثین کے اعلیٰ طبقے کے اندر ان کا شمار کیا ہے. امام جعفر صادق کی طرف چلتے ہیں، اور آخری جو ہمارے پاس لمحات رہ گئے ہیں چند ضروری باتیں یہاں پر آپ سماعت فرمائیں. آپ کی کنیت میں نے ذکر کر دی کہ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، نام آپ کا جعفر ہے، نام لقب آپ کا صادق ہے. پورا سلسلہ مبارک آپ کا ذکر ہوا، مدینہ منورہ میں رہنے والے چوٹی کے سادات میں آپ کا ذکر ہے، اور آپ نے گویا کہ بڑے بڑے اجلہ لوگوں سے علم حدیث آپ نے حاصل کیا. آپ نے اپنے نانا قاسم بن محمد اور اپنے والد ابو جعفر باقر کے علاوہ عبداللہ بن ابی رافع اور دیگروں سے حصہ لیا، کیونکہ آپ تابعی بھی ہیں. آپ نے کئی صحابہ کرام سے علم لیا، اور آپ سے امام مالک نے، اور دونوں سفیان یعنی سفیان ثوری اور سفیان بن عینہ، ان دونوں بڑے جن و قدر ائمہ نے آپ سے حدیث لی. ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی تھی، امام جعفر صادق کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی. اس لیے ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے سال بن سعد سعدی صحابی کو دیکھا. امام شافعی وغیرہ بڑے بڑے علماء نے ان کی توثیق کی. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق سے بڑا فقیہ میں نے اپنی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھا. حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ فقہا کے امام ہیں، شیر شیر کو جانتا ہے، عالم عالم کو جانتا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ علم فقہ سب سے مشکل علم ہے، آپ بتاؤ کہ آپ نے اپنے ہم پلہ کسی عالم کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا میرے استاد امام جعفر صادق وہ تھے، میرے ہم پلہ کیا، ان کا ہم پلہ میں نے دنیا میں کوئی فقیہ دیکھا ہی نہیں. یعنی اللہ نے علم کی وہ جولانی ان کو عطا فرمائی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک شہزادے تو حضرت موسیٰ کاظم ہیں، سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیٹے آپ کے اسحاق ہیں. آپ کے کئی بیٹے ہیں، توجہ سننا قیمتی بات ہے. ایک آپ کے بیٹے ہیں حضرت سرکار موسیٰ کاظم، جو سرکار آرام فرما رہے ہیں بغداد معلا میں دریا دجلہ کے ساتھ، بڑی عظیم ہستی، ہمارے آقا، ہمارے مولا. ایک انہی کے بھائی حضرت اسحاق ہیں، ان کی شادی سیدہ نفیسہ سے ہوئی. سیدہ نفیسہ پاک کا میں ذکر اکثر کرتا رہتا ہوں، سیدہ نفیسہ پاک بہو ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور کتنی بڑی وہ ولیا تھی کوئی امام شافعی سے پوچھے، ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہم نے کیا، کتنی بڑی مستجاب الدعوات تھی، یہ گھرانہ کتنا ہے کہ بیٹے بھی لاجواب اور بہوئیں بھی لاجواب، اللہ کی ولیا. سیدہ نفیسہ پاک جو ہے وہ بہو ہیں حضرت امام جعفر صادق کی. امام صاحب کا ذکر سنتے ہیں لیکن یہ چند قیمتی باتیں ہیں. امام جعفر صادق کی بہو ہیں کیونکہ وہ حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر کی بیوی ہیں، اور خود سیدہ نفیسہ اس رشتے سے تو بہو ہو گئی، لیکن وہ خود کن کی بیٹی ہیں؟ تو سیدہ نفیسہ بیٹی ہیں حسن کی، سیدنا حسن کی، اور سیدنا حسن بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور زید بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے. یہ جو حضرت زید جن کا ذکر ہوا پہلے یہ حسینی ہیں، اور یہ جو زید ہیں یہ حسنی ہیں، حضرت زید کے بیٹے ہیں حسن. یہ حضرت زید جو ہے نا یہ حسن مسنا کے بھائی ہیں، مولا کے بیٹے ہیں نا، مولا امام حسن کے بیٹے. جس طرح امام حسین جو ہیں ان کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، اس طرح امام حسن جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے بیٹے حضرت زید ہیں. کئی بیٹوں میں حسن مسنا ہیں، زید ہیں، پھر آگے سلسلہ چلا ہے، غوث پاک اسی لڑی سے آئے. میں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کا پورا شجرا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یہ حسنی سادات کی طرف سے. تو یہ حضرت زید امام حسن کے بیٹے، ان کے بیٹے حسن، ان کی بیٹی سیدہ نفیسہ ہیں، اور یہ بہو ہیں کس کی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی. اور امام جعفر صادق کے ابو کا نام ہے امام باقر، اور ان کی امی کا نام ہے ام فروہ. پھر ذکر آئے گا ام فروہ، اور ام فروہ جو ہیں وہ ام فروہ جو ہیں وہ بیٹی قاسم کی ہیں، اور ام سیدہ ام فروہ کی امی کا نام اسماء ہے، اور ابو کا نام جو ہے وہ قاسم ہے. ام فروہ کے جو نانا ہیں وہ حضرت عبد الرحمن ہیں، اور جو دادا ہیں وہ محمد ہیں، یہ دونوں سلسلے سے. اور آپ کے اوپر جا کر دادا، دونوں دادا جا کر جو ایک شخصیت سے جڑ جاتے ہیں ان کی اولاد ہیں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ. بڑی پیاری بات حضرت امام ربانی نے کی، ہمارے اس بچے کو اللہ اجر عظیم دے، آج تحقیق میں اس نے بڑا قیمتی حوالہ ہمیں دیا ہے، اور اللہ اس کے ذوق مطالعہ کو قبول فرمائے اور ایسے اخلاص کے صدقے ہماری حاضری قبول کرے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا یہ قول رضی اللہ عنہ تقریباً کتابوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں موجود ہے. حضرت سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تقریباً کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ میں اپنے باپ علی سے ایک نسبت رکھتا ہوں، اور اپنے نانا ابو بکر سے دو نسبتیں رکھتا ہوں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مجھے اپنے باپ علی کے نام سے ایک دفعہ پکارا جائے گا، کیونکہ آپ مولا علی کے بیٹے ایک نسبت سے ہیں، کیونکہ آپ کے والد امام باقر ہیں، پھر امام زین العابدین ہیں، پھر امام حسین ہیں، پھر علی، ایک نسبت. لیکن آپ فرماتے ہیں میں اپنے نانا ابو بکر سے دو دفعہ، اس لیے کہ میری نانی بھی ان کی بیٹی ہے، میرا نانا بھی ان کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں دو رشتوں سے میں جاتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اور یہ سلسلہ طریقت اور سلسلہ امامت کے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت امام جعفر صادق سلسلہ نقشبندیہ کے اندر. ادھر حضرت سرکار امام ربانی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. امام ربانی مکتوبات میں فرماتے ہیں اس کا ایک اور بھی رنگ ہے، اس پر غور کرو یہاں پر وہ کیا کہنا چاہتے تھے. اور آج تک میرے ظاہر سے بات بزرگوں سے سیکھیں گے ہمیں کیا آتا. میں اس کو نسب کی طرف ہی رکھتا تھا ظاہری طور پر، لیکن امام ربانی نے ایک بڑا خوبصورت اشارہ کیا، کیونکہ ہر علم والا اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تشریح کرتا ہے. علم انصاب والے نے تو نسب کے اعتبار سے ذکر کر دیا، لیکن صوفی اس کو کہاں سے پکڑتا ہے؟ دیکھیں فرماتے ہیں، غور کرنا اس جملے کو. فرماتے ہیں امام باقر حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ میں اپنے دادا امام علی سے ایک نسبت سے یاد کیا جاتا ہوں، کیونکہ ان کا بیٹا ہوں، خون وہی ہے، اور اپنے نانا ابو بکر سے دو نسبتوں سے یاد کیا جاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دو نسبتوں سے پہنچ رہے ہیں کہ آپ کی نانی جان اسما اور آپ کے نانا جان قاسم، یہ دونوں عبد الرحمن بن بکر اور محمد بن بکر ان کے بیٹوں میں سے آتے ہیں، تو یہ دو نسبتیں ہیں. لیکن امام ربانی یہاں سے گتی سلجھاتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ، وہ فرماتے ہیں یہاں طریقت کی بات ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا ابو بکر سے دو نسبتیں، فرما ایک خون کی نسبت ہے، ایک علم باطن کی نسبت ہے، جو شجرا ان سے چل کر علم باطن کا مستقر رہا. امام ربانی نے ان دجالوں کو اٹھا کر پھینک دیا اس بات سے جو حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ولایت کی نسبت کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہے، اور ادھر جو حضرت امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں میری نسبت میرے نانا ابو بکر سے دو قسم پر ہے. اب آپ دیکھیں وہ سلسلہ قادریہ میں نہیں آ رہے ہیں، وہ سلسلہ نقشبندیہ میں اوپر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا فرماتے ہیں کہ میری نسبت میرے نانا ابو بکر سے دو ہیں. تو ایک تو ظاہری معنی یہ کہ نانا نانی دونوں کی اولاد ہیں، یہ شجرے سے. ایک اشارہ یہ ہے کہ ایک نسبت حضرت ابوبکر سے میرے ظاہری ہے کہ میں میرے اندر ان کا خون ہے، اور ایک نسبت باطنی ہے کہ مجھے ولایت کی شان اور روحانیت کی شجرائے صدیقیہ، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کا پہلا نام صدیقیہ تھا، سب سے پہلا نام. تو فرمایا سلسلہ صدیقیہ کا فیض بھی مجھے میرے نانا سے مل رہا ہے، تو لہذا میں ابوبکر صدیق کا ظاہر میں بھی جانشین ہوں اور ولایت میں بھی جانشین ہوں. آئیے میرے دوستو، یہ میرے سامنے اس وقت مناقب فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، حضرت امام جعفر صادق کا ایک عقیدہ سن لیجیے آپ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فضائل الصحابہ میں، اور یہ بات فضائل الصحابہ دار قطنی کے اندر بھی روایت موجود ہے، عقیدہ سنی اہل سنت کا. حدثنا عبداللہ، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ حدیث بیان کرتے ہیں کیونکہ وہی راوی ہے. حدثنا عبداللہ، یہ عبداللہ کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں. حدثنا عبداللہ، حدثنی ابی، آگے بیان فرماتے ہیں کہ ان فثنا اثبات ان عمر ابن قیس قال سمعت جعفر ابن محمد، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا، سمعت جعفر ابن محمد ابن علی، میں نے ان سے سنا، امام جعفر صادق سے میں نے یہ روایت سنی، امام احمد لیتے ہیں، یقول، وہ یہ کہہ رہے تھے، بری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر، آپ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ اس سے بری ہے جو ابو بکر و عمر سے بری ہے، یعنی جو ابو بکر و عمر پر تبرا کرتا ہے خدا اس سے بری ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا. یہ امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ فرما بری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر، بولتے رہو پکا جعفری پکا جعفری، جو بانی ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق. وہ فرماتے ہیں کہ بری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمر، جو ابو بکر و عمر پر تبرا کرتا ہے خدا اس پر تبرا کرتا ہے، جو ابو بکر و عمر سے بری ہے یعنی ان کو کوئی حاجت نہیں اور ان سے نفرت کرتا ہے تو خدا اس سے نفرت کرتا ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق کا عقیدہ صحیح سند کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا. اور آگے ایک اور روایت آپ اس کی لا رہے ہیں، فرما حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی فثنا اثبات فثنا کثیر النواب قال سألت ابا جعفر ابن محمد بن علی، کہتے ہیں کہ حضرت میں نے سوال کیا امام جعفر صادق سے، عن ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. امام جعفر صادق سے سائل کہتا میں نے شاگرد کہتا میں نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. فقال، تو امام الائمہ امام جعفر صادق نے فرمایا، تولہما، پوچھا کیا رکھنا، فرمایا دونوں سے محبت کر، تولہما دونوں سے محبت کر، فمن کان فی ذالک فہو فی عنقی، اگر تو یہ سمجھتا ہے ان کی محبت سے کچھ ہو جائے گا تو یہ سب میری گردن پر ڈال دینا، یعنی یہ واسطہ دیتے ہیں. فرمایا ان دونوں سے محبت کر، بس اس میں جو کچھ ہے وہ میری گردن میں ہے، جا. اب اہل بیت کے عاشق ہو، اتنی بڑی بات امام جعفر صاحب کی کہ کوئی گھٹیا لفظ ابو بکر صدیق کے لیے نہیں بولنا، حضرت عمر کے لیے کوئی گھٹیا لفظ نہیں بولنا. فرما کیا کروں میں ابو بکر عمر کے نام کے بارے میں، فرما تولہما دونوں سے پیار کر. ادھر امام باقر کا آپ نے سن لیا نا کہ صدیق صدیق صدیق. اب ذرا جلدی سے سنیے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سند لے کر آ گئے حضرت امام احمد بن حنبل، اور اس میں یہ ہے کہ راوی شاگرد یہ کہتا، سال تو زید ابن علی ان ابی بکر و عمر، کہتے ہیں کہ میں نے امام زید ابن علی، یعنی امام زید ابن علی کون ہے، امام زین العابدین کے بیٹے جن کا ذکر گزر گیا شہادت کا، ان سے پوچھا گیا ان ابی بکر و عمر، سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں. فقال تولہما، فرما تیرے پر لازم ہے ان دونوں کا احترام اور محبت کر. قلت کیف تقول فیما تبرہما منہما، تو اس نے آپ کیا فرماتے ہیں جو ان دونوں سے، فقلت کیف تقول فیمن تبرہ منہما، آپ تو کہہ رہے ہیں ان دونوں سے محبت کر، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے جو ان دونوں سے بری ہو اور ان دونوں کو اہمیت نہ دے اور ان سے برات کرے اور ان سے نفرت کا اظہار کرے تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ قولا فرماتے ہیں آپ ابرأ منہ حتی یتوب. فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ فرمایا میں ان سے بری ہوں اور جو ان سے بری ہے جو ان سے نفرت کرے ابوبکر عمر سے میں اس سے بری ہوں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. تو یہ سرکار امام جعفر صادق کا بھی عقیدہ اور حضرت امام زید کا بھی یہ مبارک عقیدہ. میرے دوستو یہ جو آپ کنڈے کے نیاز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ان کا ذکر کوئی عامیانہ ذکر نہیں ہے. ان سے محبت کے لیے حضرات اہل بیت نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور واسطے دے کر یہ فرمایا کہ ان سے محبت کر, وہ سارا ہماری گردنوں پر ہے. یہ شریعہ میرے سامنے ہے. بغداد کے بہت بڑے اہل سنت و جماعت کے عالم 360 ہجری آپ کا وصال ہے, حضرت امام آجوری جن پر پیش پڑیں گے. آجوری امام آجوری الشریعہ کے اندر اپنی سند سے روایت لاتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثنا جعفر ابن محمد عن ابیہ. امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے روایت لیتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن جعفر تیار کہ امام حضرت مولا کے بڑے بھائی جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ جن کی اولاد کو جعفری کہا جاتا ہے عبداللہ بن جعفر, تو حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا اور امام باقر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے تایا جان میرے والد کے بڑے یعنی حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ جو صحابی رسول ہیں ان سے سنا. قال ولینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخیر خلیفۃ ارحمہ بنا واحناہ علینا. وہ میں نے نقل کیا, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہمارے نگران بنے, عبداللہ بن جعفر کہہ رہے ہیں. اور میں نے آپ کو غزوہ موتا میں ان کا پورا تذکرہ سنایا ہے کہ عبداللہ بن یہ چھوٹے سے تھے جب سرکار آئے, سرکار نے ان کو کھانا کھلایا. ان کی شادی ہوئی ہے مولا علی کی بیٹی زینب سے جو کربلا میں تھی اور ان سے ہی محمد اور عون پیدا ہوئے ہیں, وہ اسی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں. کچھ توجہ کریں, ہم جمع کر کے گلدستہ آپ کو سجا کر دے رہے ہیں. اور یہی عبداللہ بن جعفر تیار ان کی اولاد کو جعفری کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہی ہے کہ جب ان کا غلام امام حسین شہید ہو گئے تو ان کے غلام نے سامنے رو کر کہا کہ ہو آپ کے دونوں بیٹے محمد اور عون شہید ہو گئے, حسین کربلا نہیں جاتے. اور یہ حسین نے کیا کر لیا, وہ کربلا نہیں جاتے تو آپ کے دو بیٹے بچ جاتے. تو آپ نے سخت جملہ کر کے کہا کہ مجھے کوئی چیز دو میں اس کو ماروں. فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے, میں تو بڑھاپے میں یا کمزوری سے یہ سوچتا تھا کہ میرا بھائی حسین کربلا کے اندر ہے, میں کیا کروں. لیکن میں خوش ہوا میرے دونوں بیٹے جو اس کی ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے تو میرے بچوں نے میری طرف سے فرض کفایہ ادا کیا. یہ ہے حضرت عبداللہ بن جعفر, عبداللہ بن جعفر تیار. تو امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا تھا کیونکہ صحابی بھی ہے. وہ کیا کہتے تھے, ولینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر ہمارے نگران ہیں بنے, ابو بکر ہمارے نگران بنے. ولینا ابو بکر فخیرنا خلیفۃ ارحمہ بنا واحناہ علینا, اور وہ بہترین خلیفہ تھے اور ہم سب پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربانی کرنے والے تھے اور ہم سب پر مہربان تھے. یہ کہتا ہے جی غصب کرنے والے تھے اور گھر والے کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مہربان تھے. توجہ آپ کی, کیا کہتے ہیں جی, سب سے زیادہ وہ ہم پر مہربان تھے. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ شان جلالت اور عظمت سرکار امام جعفر صادق کی ہے. اور یہ بات فضائل الصحابہ میں موجود ہے دار قطنی میں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت کے دادا جان ہیں اور امام حسین کے بیٹے, جا رجل الى علی ابن حسین, ایک بندہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور اس نے کہا ما کان منزلت ابی بکر و عمر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا یہ بتائیے کہ ابو بکر و عمر کی عزت اور تکریم حضور کی بارگاہ میں کیا ہے. فقال منزلتهما ساعة, آپ نے مزار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آج وہ دونوں کہاں ہیں کا ساتھ میں, فرمایا یہی عزت ان کی بارگاہ رسالت میں, یہی عزت ان کی بارگاہ رسالت میں ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں مقام اور مرتبہ اور شان عطا فرمائی. ان پر پوری رات گزر سکتی ہے امام جعفر صادق پر. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے باتوں میں سے صرف 25% حصہ پڑھا ہے. ابھی میں نے داتا صاحب کو نہیں پڑھا, ابھی میں نے سرکار امام ربانی کو نہیں پڑھا کہ ولایت کے اندر ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. اب ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں اس آخری بات پر، کیونکہ آج عرس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے اور نیاز بھی ہے، اہتمام بھی ہے، ساری دنیا میں آپ کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. کئی علماء نے لکھا کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہے. میں دوستوں سے کہوں گا 15 رجب ہو یا نہ ہو، وہ ایک دوست کہنے لگے کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں نہیں نہیں، خوارج کی طرح مزاج نہ بنائے، بس لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے. پہلی بات تو حوالے موجود ہیں، انکار نہیں، ٹھیک ہے نا، حوالے موجود ہیں. اپنی گاڑی ایک طرف نہ چلایا کرو، گاڑی اہل سنت رہنا بڑی مشکل بات ہے، یاد رکھنا، ایک ہی طرف نہ چلایا کرو، وہ ان کے بغیر نہیں ملتے، یہ ان کے بغیر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں، تو لہذا جس طرح ان حضرات کے لیے محتاط جملے تو یہاں بھی محتاط جملے، اور جب یہاں محتاط جملے تو وہاں محتاط. ان کے لیے ذکر میں جب گنجائشیں پیدا کی جاتی ہیں اور کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی کی جائے گی، کرنی چاہیے. جب ان کے لیے کی جاتی تو ان کے لیے، کیونکہ وہ راضی ہوں گے تو یہ راضی ہوں گے، یہ راضی ہوں گے تو وہ راضی ہوں گے، اور اس مل جل کا نام ہے اہل سنت و جماعت. میرے دوستو بزرگو، کیونکہ آج عرس سرکار شیخ الاسلام امام جعفر حضرت محمد ہاشم تھٹوی علیہ رحمت کا بھی ہے، میں صرف دو حوالے آپ کے اعتقادی مسائل پر ذکر کرتا ہوں. آپ بہت بڑی ہستی تھے، آپ جب سرکار کے دربار میں پہنچے تھے اور سرکار کریم کو سلام پیش کیا تھا، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو باقاعدہ لوگوں نے سنا، زائرین نے، قبر شریف سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ہاشم تتوی، کیونکہ عربی میں ٹیر نہیں پڑھا جاتا تا، تو سرکار کریم نے جواب عطا فرمایا وعلیکم السلام یا ہاشم تتوی. یہ ان کا، یہ حضوری علماء میں سے تھے. وہ کہنے کا میں نہیں مانتا، میں نے کہا بھائی ماننا اللہ کی توفیق سے ہوگا، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ہاں ماننا لگا، تیرے کو منوا کر ہم مجمع کو نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں، سب کو لے کر جنت میں نہیں جانا ہے، وہ اللہ جس کو توفیق دے گا وہ جائے گا. تو قو انفسکم واہلکم نارا، تو تیرے کو سمجھانے کے چکر میں ہم جو سمجھنے والے ان کا دماغ کیوں خراب کریں. ٹھیک ہے جی، تو تیری قسمت میں اگر نہیں ہے تو اللہ تیرے سے ہم کو نجات دے، ٹھیک ہے، تو خدا تجھے ہدایت دے، نہ ماننا تو نہ ماننا. تو اپنے سڑے ہوئے گلے ہوئے مولویوں پر قیاس کرے گا حضرت سرکار محمد ہاشم تھٹوی کو، تو گنگو کی خانقاہ پر قیاس کرے گا محمد ہاشم تھٹوی کو، تو ان پر قیاس کرے گا، تو ماننا منوانا ہے، اب اس میں کیا بات کریں، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا. حضرت محمد ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت ابو بکر صدیق پر بڑی زوردار کتاب لکھی تھی، کشف الرین ان کے رفائدین پر بڑی زوردار کتاب ہے، کشف الرین، الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقت القطع بافضلیت، افضلیہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت پر آپ نے بات کی ہے. 5 سے 6 منٹ میں اس بات کو سن لیجیے آپ. حضرت سرکار محمد ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھٹا شریف جائیے اور ان کو سلام پیش کیجیے آپ. اور ایسا فخر ہے نہ اوپر گنبد ہے نہ کچھ، بنانے اجازت ہی نہیں، قبر شریف ایسے کھلے آسمان کے نیچے. آپ اشاء فرماتے ولا خفا انہ اذا کان من یعتقد سواہ علی لابی بکر فضولیا مبتدیا واحمق وخارجا من فرقۃ الناجیہ من اہل سنت و جماعت. یہ محمد ہاشم تھٹوی کا جملہ ہے. فرماتے اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ جب سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر کے درمیان برابری کا کوئی عقیدہ رکھے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو فرمایا یہ فضولی ہے، بدعتی ہے، احمق ہے اور اہل سنت سے خارج ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر افضل ہیں. آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے فلا شک کا انا فضل علی یکون اولا بمثبت الفضول والابتداع والاحمق والخروج من فرقۃ الناجیہ. فرمایا بلا ریب جو مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دے، وہ پرلے درجے کا اولا فضولی بھی ہے، برابر جاننے والا فضولی ہے. تو جو آپ ابو بکر صدیق کو، آپ کو ابو بکر صدیق پر بڑھا دے، تو فرمایا بنسبت الاولا وہ تو اس سے زیادہ بڑا بدعتی ہے، احمق ہے اور سنیت سے خارج ہے. اب میں کیا کروں، اب میں زبدہ کی مانوں یا اصل زبدہ کی مانوں؟ اب آپ دیکھیں جن کی صداقت پر دنیا گواہی دے رہی ہیں ہم ان کی مانیں، توجہ ہے آپ کی، تو اب آپ دیکھیے کہ کیا فرماتے ہیں. فرمایا ضروری ہے برابر جاننے والا بدعتی ہے. فرمایا جو برابر جاننے والا بدعتی ہے تو جو سیدنا صدیق اکبر پر فضیلت دے دے تو وہ اعلیٰ درجہ، گویا کہ خارج ہے اس چیز سے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. یہ بات لکھی حضرت ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ بات کی ہے مولا کی فضیلت کا ہر مسلمان قائل ہے، اور یہ عقیدہ مولا ہی کا عقیدہ ہے. آخری بات صرف میں ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں. آپ فرماتے تیسری بات تو باطل اس لیے ہے کہ سیدنا علی کے جو بھی مناقب منقول ہیں وہ سارے کے سارے باب فضیلت میں ہیں، ان میں سے کوئی بھی شے لفظ افضلیت سے مذکور نہیں. بتاتے ہیں فضیلت اور ہے، افضلیت اور ہے، ہم بار بار آپس میں تحقیق کرتے ہیں. فرماتے بخلاف ان احادیث کے کہ جو حضرت ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی فضیلت میں ہیں، وہ لفظ افضل، لفظ خیر اور ان کے مثل دیگر الفاظ تفضیل سے وارد ہیں، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تفضیل کی وضع ہی اس لیے ہے کہ وہ مفضل کی مفضل علیہ پر فوقیت بیان کرے. لہذا کوئی تعرض نہیں، تعرض کا قائل کھلی غلطی پر ہے. اسی وجہ سے علامہ طفتزانی نے شرح مقاصد میں فرمایا کہ مولا علی کے مناقب کی عمومیت آپ کے فضائل کی کثرت اور آپ کے کمالات سے متصف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، مگر یہ کہ یہ افضلیت پر دلالت نہیں کرتے کہ جس سے زیادہ ثواب، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت کمانا ثابت ہو. بعد اس کے کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے، اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع قطعی ہوتا ہے، اجماع ہو چکا ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر علی ہیں، اور فرمایا اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات کا اعتراف ہر ایک میں موجود ہے. یہ دو عقیدے میں نے حضرت سیدنا ہاشم تھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ دیے ہیں. آپ کو پتا چلنا چاہیے سب سے بڑے آستانوں کی آبرو بھی یہی تھے، علم کی آبرو بھی یہی تھے. اس بات کو بیان کرنا توہین نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ خود مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے. تو آج ذکر پنجتن پاک ہوا، سرکار اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اور حجرے کے ساتھ جو مبارک حجرہ ہے وہ سیدہ زہرا پاک کا حجرہ مبارکہ ہے. میرے دوست و بزرگو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا امام حسن کے رونے کی آواز آئی، مولا امام حسن کے رونے کی آواز آئی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت مولا امام حسن کے رونے کی آواز آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اٹھے، اور اٹھ کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ زہرا سے کہا کیا ہوا؟ تو سیدہ زہرا پاک کہنے لگی کہ حسن کو بھوک لگی ہے. سرکار نے فرمایا علی کو نہیں جگانا. ایک تو یہ داماد کے ناز کی طرف اشارہ ہے، اور ایک مولا علی کی قدر کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، ان کو نہیں اٹھانا، آپ ایسا کرو کہ آپ جو ہے نا وہ برتن مجھے دے دو. داماد اگر علی ہے تو پھر علی بتاتا ہے کہ سسر کی عزت کیا ہوتی ہے، کہ وہ کس درجے کی. باقاعدہ حدیثیں، بہت حیا کرتے تھے مولا مرتضیٰ سرکار سے، حالانکہ صحابی ہیں. جب کوئی ایسا مسئلہ جس میں بڑا حیا کا پہلو ہوتا تو کسی صحابی کو کہتے تھے کہ تو پوچھ، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، حالانکہ حضور کے غلام ہیں، لیکن فرماتے نہیں رشتہ جو میرا ہے. تو فرما کسی اور صحابی سے کہتے تھے کہ تم پوچھو سرکار سے یہ مسئلہ کس کا جواب کیا ہوگا. تو سرکار کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو نہیں اٹھانا، زہرا برتن مجھے دو. سرکار نے خود برتن لیا، گئے بکری سے دودھ نکالا، سرکار دو عالم میں، سرکار دو عالم، سرکار دو عالم، سید عالم نے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اللہ اکبر، باعث تخلیق ارض و سما، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، حبیبا قریب ہم تجھے اس جگہ پر بٹھائیں گے جہاں تیری سواہ واہ کرے. کون جا رہا ہے؟ جسے خدا کہتا ورفعنا لك ذکرك، حبیب لوگ ہمارے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب لوگ ہماری رضا چاہتے ہیں، ہم تیری رضا چاہتے ہیں. جن کے لیے ہو رہا ہے ان سے محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ امام الانبیاء جن کے لیے کرم. گئے سرکار نے دودھ لیا اور حجرے میں تشریف لائے. جب حجرے میں سرکار آ گئے اور آ کر سرکار کریم تشریف فرما ہوئے تو سرکار کی پشت جو ہے وہ مولا علی کی پشت کے ساتھ لگ رہی تھی، اور سیدہ زہرا پاک سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ایک نور کا قرآن پاک کے ورق ذرا ذہن میں لے آؤ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
الفاظ لاؤ ذہن میں تاکہ دماغ پاک ہو جائے.
سرکار کریم نے دودھ جیسی اٹھایا میرے دوست بزرگو تو امام حسین بھی اٹھ گئے اور قریب آنے لگے تو سرکار نے ان کو روکا اور روک کر دودھ امام حسن کو پلایا تو سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ کیا ہو گیا کہ آپ کو حسن زیادہ پیارا ہے؟ فرمایا نہیں مانگا اس نے پہلے تھا. سرکار کا ایک اصول ہے نا الاول فالاول. فرما مانگا پہلے تھا دودھ پلایا دونوں بچوں کو دودھ پلایا اور اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کریم نے فرمایا زہرا ابھی جبریل مجھے یہ بات بتا گئے. کیا بتا گئے؟ کہ انا و ایا کی انا و ایا کی میں اور تو اور تیرے یہ دونوں بیٹے اور حاضر راقد یہ سونے والا میں تو تیرے دونوں بیٹے راقد پنچتن پاک ہو گئے ہم اسی طرح جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں گے. اسی طرح جنت میں ایک گھر میں ہوں گے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لائف بند کرو بیٹا لائف بند کرو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی